मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں چاہتوں کو پورا کرنا رکھا ہے۔ انسان چاہتا ہے میری ہر چاہت، میری ہر خواہش پوری ہو۔ اور جس کی تمام چاہتیں پوری ہوتی ہیں اس کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے، جو چاہتوں میں ناکام ہو جائے اس کو ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کو بھی جو اللہ نے بھیجا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، مشترک تھی، کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا، انسان آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ اس دعوے کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، ہم نے لاعبین کہ ہم صرف کھیل تماشا کرنے والے تھے، ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑنے والے تھے، یہ تمہاری بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بار بار ایک آیت میں اکثر بیانات میں پڑھتا ہوں کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، سب تمہارے لیے۔ انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اس دعوے کو مختلف الفاظ سے مختلف لفظوں میں بیان کیا۔ ایک جگہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ بتایا ليبلوكم ايكم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے عمل کون اچھا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات میں ٹکراؤ تو نہیں پیدا کرے گا نا، کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ایک جگہ کہہ رہا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، جو عبادت گزار ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ آزمائش کے لیے بنایا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کام کے لیے نہیں بنایا تو تم بتا دو پھر کیوں بنایا میں نے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل سے جو بھی باطل دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا کریں، کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہ رہا کریں۔ अपने बचपन का भी एक वाक्य अक्सर बयान करता हूं कि हमारी एक क्रिकेट टीम थी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के नाम से, मुझे उसका नाम पसंद नहीं था। हमारी मीटिंग होती थी हर हफ्ते, जैसे पता नहीं कोई हमने इसराइल को फतह करना है। ये टिशनबाजी है खिलाड़ियों की। देखो इंसान को, इंसान बहुत धोखे में आता है, गैर अहम चीज को टिशनबाजियों के जरिए अहमियत दे देता है, अहम चीज को वैल्यू नहीं देता, ऐसा बना देता है जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्रिकेट की मैचेस को देख लें आप, मैदान में जो खेले जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हिटलर ने कोई हमला कर दिया बर्तानिया के ऊपर। हालांकि गुल्ली डंडा है भाई, एक गेंद उठाई उसने डंडे से फेंक दी, क्या इसमें कौन सी इतनी कोई अहम बात है। लेकिन आप देखें उसको चूंकि एक प्रोफेशनल बना के उस पर कौमों की इज्जत और जिल्लत का मैयार बना दिया उसको, तो वो एक बहुत अजीम चीज बन गई। हमारे अजीम खिलाड़ी, अजीम खिलाड़ी और अजीम, ये दो मुतजाद चीजें हैं। कुरान कह रहे हैं हम खेल थोड़ी कर रहे थे जो हमने कायनात बनाई, इसका मतलब अल्लाह को खिलाड़ी का लफ्ज, खेल का लफ्ज पसंद नहीं है। ये तो एंटरटेनमेंट है, इंसान इंजॉय करने के लिए करते हैं तो एंटरटेनमेंट समझो इसको। कोई गुलूकार बन जाता है, कोई खिलाड़ी बन जाता है, कोई प्रैंकर बन जाता है, कोई कॉमेडियन बन जाता है, ये खेल तमाशे हैं। कुफर इतनी बड़ी नहुसत है कुफर, क्योंकि काफिर के पास गाइडेंस नहीं है। वो जिस चीज को अच्छे लेबल लगा के सोसाइटी में प्रोमोट करे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेहयाई को कुफर ने कैसे लेबल लगा के पूरी दुनिया को गंद में डाल दिया है, इनकी फिल्में, इनके ड्रामे, इनके जो बेहूदगी का बाजार पूरी दुनिया में गर्म किया है। हम पहले किताबों में पढ़ा करते थे कि जिना तमाम अदियान में हराम है, तमाम कल्चर में हराम है, क्योंकि 600-700 साल पहले जो इस्लामी कानून की किताबें लिखी गईं उसमें पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम, मुस्लिम सब इसको गलत समझते थे कि नेचर कबूल नहीं करती। लेकिन आप देखो गैर मुस्लिमों ने जब इस बेहयाई को इख्तियार किया कुफर की वजह से, क्योंकि गाइडेंस नहीं है, इस गंद में जब मुंह डाला है तो उसको लीगल कर दिया। खूब समझ लो, दुनिया में कुफर यानी इस्लाम से इंकार, इससे बड़ी कोई बर्बादी का सामान इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि हिदायत नहीं है ना खुदा की, तो इंसान खुद ही शहवतों में पड़ता है, फिर उस शहवत को लीगल कर देता है। शराब में पड़े लीगल कर दिया, जिना में पड़े लीगल कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी में पड़े लीगल कर दिया उसको, और पता नहीं क्या क्या गंद अभी आगे हलाल होने वाला है। खैर मैं टॉपिक से ना हट जाऊं, हाँ वो ये भी पकड़ के रखें। और अभी जो ये जो मैं बात कर रहा था खेल की, ये तो बातिल से लड़ाई, ये गिच्ची पकड़ के रखनी है आपने, इसकी टॉपिक से ना हट जाऊं मैं। तो खेल का लफ्ज अल्लाह अपने लिए पसंद नहीं करता। अल्लाह कहते हैं मैं खुदा होके मैं क्यों खेल तमाशा करूंगा, इस कायनात को एंटरटेनमेंट के लिए बनाऊं। और हमारे यहां खिलाड़ी को बड़ी वैल्यू दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी की तौहीन करें आप, ना तौहीन करें ना कोई बहुत ज्यादा इज्जत दें। जो बल्ला है आगे से एक बंदा गेंद फेंकता है, ये उठा के फेंक देता है, लग गया तो छक्का हो गया, नहीं लगा तो बोल्ड हो गया, और इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे जज्बाती, ऐसे फुटबॉल की हैसियत क्या है? आप लात से गेंद उठा के मारें, गोल में पहुंच गई ठीक है, नहीं पहुंची तो दाएं बाएं से होकर चली जाएगी। इसमें कुछ लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं खेल खेल के, कुछ नहीं होते, हमारे जैसे अनाड़ी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने इतनी जोर से फुटबॉल को लात मारी उसका अपना घुटना उतर गया, अनाड़ी था। मुझसे मिला वो, कह रहे मैंने कहा घुटने को क्या हुआ, कह रहे वो लात मारी थी इतनी जोर से कि अपना ही घुटना उतर गया वो। तो मैंने कहा इतनी जोर से नहीं मारनी थी ना, इतना मारो जैसे जितना पिटते हो घर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी जैसे घर में लातें खाते हो। तो खैर, तो हर चीज जब तक खुदा की रहनुमाई ना हो हम सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। इंसान बहुत ठोकरें खाता है। मैं नहीं कह रहा खेल ना खेला करें, खेल भी लें, देख भी लें, कोई जायज खेल है तो देखने में भी हर्ज नहीं है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो खुश हो बस, इतना ज्यादा नहीं है इसको वैल्यू दें कि जैसे बैट्समैन ऐसा शो मार रहा होता है जैसे पता नहीं कोई अभी इसने तीसरी जंग अजीम की बुनियाद रखनी है। फौजें होती है ना मैदान में खड़ी हुई, देख रही होती है कि कहां हमला करना है, तो फौज पे तो सूट करता ही है, मुल्कों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता होता है, कत्लो गारत है, खून गिरेगा। लेकिन खिलाड़ी भी इसी तरह देख रहा होता है, ऐसे मैदान में खड़े होके बल्ला घुमा रहा है और देख रहा है जैसे प्लानिंग कर रहा है, भाई छोड़ बस, तू बस जितना है उतना ही रहे भाई, तू इतना ज्यादा इसको प्लानिंग, जैसे कौम का एक बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है इसने अपने सर पे ऊपर, कुछ भी नहीं उठाया हुआ, तुक्का है। और ये ज्यादातर खेलों में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है, तुक्कों पे ज्यादा चल रहे होते हैं ये, छक्का लग गया तो आउट हो गया तो बस। लेकिन मजहब की जब हिदायत नहीं है तो भाई उसी को बाप बना लिया है, उसी को क्या बना लिया है, बाप बना लिया। खिलाड़ी खेल है, लाइब अरबी में लाभ खेल को कहते हैं, लहव लाइब लाइब खेल को, उलूबा खिलौने को कहते हैं अरबी में जिससे खेला जाता है, लाइब से ही निकला है, लाइब खिलाड़ी। तो कुरान कहता है वमा कुन्ना लाइबीन, हम खेल तमाशा करने वाले नहीं थे, हमने इस कायनात को एंटरटेनमेंट और खेल के लिए नहीं बनाया कि हम इंजॉय करेंगे। तो अल्लाह अपने लिए ये ताना पसंद नहीं करता, बच्चों के लिए ये ताना ठीक है, ये ताना नहीं है बल्कि बच्चों के लिए, बच्चे हैं चूंकि छोटे हैं, तो अल्लाह अपने लिए ताना क्यों पसंद नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है, वो क्या है, वो अल्लाह है। तो कोई भी समझदार वो भी अपने लिए खेल का ताना पसंद नहीं करेगा। खेल अगर खेलना है तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये और मेरी बात की ताईद हो रही है हदीस से, अला कुल्लु लहबिन बातिल, हर खेल बातिल है। हर खेल क्या है, बातिल, टाइम वेस्टिंग है, जिस काम के लिए पैदा किया आप उस काम से अपने आप को हटा रहे हो। फरमाया सिवाय तीन खेलों के, तीरअंदाजी, घुड़सवारी, जौजा के साथ इंसान दिल लगी करे, तो ये चूंकि इनके फायदे हैं तो इससे पता चलता है कि वो खेल जिसका कोई आउटपुट हो, आपकी सेहत अच्छी हो रही हो, दिमाग आपका फ्रेश हो रहा हो, ताकि आप उस दिमाग को मुफीद कामों में खपाएं, ना ये कि खेल ही में खपाएं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, उससे बात समझ में आएगी कि इस्लाम में खेल का फलसफा है क्या। देखो आप गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए गए मैकेनिक के पास, आपने कहा इसकी ट्यूनिंग कर दो, उसने कहा भाई इस गाड़ी का बुनियादी मकसद क्या है, आपने कहा चलाना, मैंने सवारी के लिए गाड़ी खरीदी है, ऐसा ही होता है ना, तो क्या फिर सवारी करो ना, ट्यूनिंग क्यों कर रहे हो इसकी। भाई ट्यूनिंग इसलिए कर रहे हैं कि कचरा वचरा आ गया प्लग में, तो मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं इसको उसके मकसद से हटा के, जो असल मकसद था ना चलाना, ऑफिस की देर भी हो रही है, मुझे पहुंचना है, लेकिन सही तरीके से चलती रहेगी, थोड़ी सी इसकी ट्यूनिंग हो जाए और सर्विस हो जाए। तो ये ट्यूनिंग या सर्विस बजाते खुद मकसद नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए गाड़ी खरीदी है उस मकसद में मुईन और मददगार है, मदद का जरिया बनेगी। अगर ये इस काम मैंने टाइम बचाने के लिए कि ट्यूनिंग में इतना टाइम खर्च होगा, सर्विस में इतना टाइम खर्च होगा, तो चलाने में ही लगाओ, तो वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाएगा लेकिन थोड़े दिन के बाद ठुस हो जाएगी गाड़ी। बिल्कुल इंसान की भी बात ऐसे ही है, इंसान को भी ट्यूनिंग चाहिए, इंसान की ट्यूनिंग, गाड़ी की ट्यूनिंग सिर्फ मादी है, इंसान की रूहानी ट्यूनिंग की जरूरत है और मादी ट्यूनिंग की भी जरूरत है। मादी ट्यूनिंग खाने के जरिए होती है, एक्सरसाइज के जरिए होती है, नींद के जरिए होती है, रूहानी ट्यूनिंग कोई खुशी की बात सुने, कोई दिमाग फ्रेश हो जाए इसका। समझते हो कि नहीं समझते, मेरे पास जब भी कोई डिप्रेशन के मरीज आते हैं ना, नफ्सियाती को वहमी, मैं उनसे कहता हूं भाई तू लतीफे सुना कर बैठ के बस, खाली तू छोड़ दे वजीफे तो तेरे पे सूट ही नहीं करते, वजीफों से और वहमी हो जाते हैं, खुश रहा करो। डिप्रेशन के मरीज है ना अगर वो, अच्छा ये अजीब बात है, जो तलबा पढ़ाई में दिल नहीं लगता वो कहते हैं कुछ वजीफा बता दे पढ़ने के लिए, तो उसमें दिल कैसे लग जाएगा तेरा। हैरत की बात है, जितनी देर तूने वजीफा पढ़ना है तो किताब पढ़ ले बैठ के भाई तू, अजीब शैतान ने पता नहीं क्या दिमाग में वो घुसा दिया है। तो वजीफा का मैं मुनकिर नहीं हूं, अल्लाह का जिक्र तो किसी भी तरह से किया जाए ठीक है, लेकिन वहमी आदमी जब ज्यादा इस तरह करेगा तो تو اس کا وہم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اپنی دماغ کو فوکس کر رہے ہیں نا ایک جگہ. یہ ڈپریشن کے مریضوں کی ڈپریشن بڑھتی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج تو یہ ہے کہ بھائی اصل تو علاج ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. وہ جب تک نہیں سمجھے گا ڈپریشن دور ہو ہی نہیں سکتی. اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ تھوڑا خوش رہا کرے, وہ چار شادیوں کی باتیں کیا کرے. کرے نہیں, ڈپریشن کا مریض کرے گا تو مر جائے گا. اگر ڈپریشن کے مریض نے دو شادیاں بھی کر لی نا, مرا, گیا کام سے. تو لیکن باتیں کیا کرے وہ, جیسے آپ لوگ باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں, کرتے ورتے نہیں ہیں. یہ مجھے شکایت ہے کہ جو آپ میں سے ڈپریشن کے مریض نہیں ہیں وہ تو کریں نا کم از کم, وہ بھی نہیں کر رہے. تو باتیں کیا کریں چار شادیوں کی, اس سے دماغ کیا ہوتا ہے. لیکن گھر میں نہیں کرنا, گھر میں نہیں, کہیں گھر میں جا کے کرنا شروع کر دیں تو پھر اور الٹا بڑھے گی ڈپریشن. خیر, تو اللہ تعالی نے, آپ بتائیں, میں کہہ رہا تھا باطل باطل جو ہے نا, باطل جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے تو بجائے اس کا جواب دینے کے, اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے, الٹا اس سے سوال کر لیا کریں. اس کی میں مثالیں دیتا رہتا ہوں, اور جو بیان میں کر رہا ہوں اس میں بھی اس کی ایک مثال دوں گا کہ اکثر لوگ آتے ہیں نا, وہ اٹھ پٹانگ قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا جواب دیتے رہو, پھر وہ ایک سوال کریں گے, پھر جواب دو گے. دیکھو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, دنیا میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا, ہر اعتراض کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ اعتراضات کرنا شروع کرو تو دو اور دو چار کی طرح جو ثابت شدہ چیزیں ہیں نا, ان پہ بھی اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ تعارف کروا رہے ہیں, میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہے. اگلا اسی پہ بحث کرنے آ جائے نا تو آپ کے پاس جواب نہیں, وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے, یہ آپ کی والدہ ہیں اور یہ آپ کے ابا ہیں. آپ کہو گے کہ کیا دلیل ہے بھائی, ساری دنیا کو پتا ہے میرے ابا ہیں اور یہ میری اماں ہیں. اچھا اس کا مطلب ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے, سمجھ رہے ہو, ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے. پھر آپ دلیل دے رہے ہو, نہیں بھائی ساری دنیا جھوٹ کیوں بولے گی, اس میں کیا مفاد ہے. بلکہ وہ اعتراض کرے گا, ساری دنیا سے سنا ہے تم نے, تم نے تو محلے والوں سے سنا ہے, اپنے رشتے داروں سے سنا ہے, یہ تمہارے ابا یہ تمہاری امی. آپ جو بھی جواب دیں گے آگے والا ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے, یہ تیرا باپ ہے یہ تیری ماں ہے, تو اس کی دلیل لیا تو میں اس کی بھی دلیل لے آؤں گا. اور جتنے اعتراضات وہ آپ کے ابا ہونے پہ کر رہے ہیں نا, وہ سارے اس کے ابا کے ابا ہونے پہ کر دو. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہو, ڈی این اے رپورٹ لایا ہو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شرارتی, ان کو پتا ہے کہ یہ الٹا مجھ سے پوچھے گا, تو آپ نے بالکل شرمندہ نہیں ہونا. وہ لے آیا ڈی این اے رپورٹ کی, یہ میرے ابا ہیں یہ میری اماں ہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ رپورٹ کیا ہے صحیح ہے. وہ کہے گا یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا بڑا, جو اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے, جو چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے بڑے ہاسپٹل ہمیشہ صحیح کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں, ان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں. پھر اگر ان پہ کوئی اعتراض ہو, اس کا آپ کے ذہن میں جواب نہ ہو, تو انسان یہ کہہ دیتا ہے اس وقت ذہن میں جواب نہیں ہے, دیکھ کے بتاؤں گا. اس سے اس دعوے کا, اس چیز کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر آپ کو جواب نہیں آتا. اسلام ایک طے شدہ حقیقت ہے, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اب اگر اسلام پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات کے آپ کو جواب ذہن میں ہو, کچھ کے جواب ذہن میں نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم اسلام کو چھوڑ دیں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اسلام چھوڑ دیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے, آپ بتاؤ. آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو, اگر اسلام پہ چار اعتراضات ہیں تو جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اس پہ 4000 اعتراضات ہیں. جیسے آپ کو میرے ابا پہ اگر شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ, تو میرے ابا پہ 3 دفعہ شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ 6 دفعہ شک ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے آپ کے ابا پہ نہیں ہو رہا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو طے شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, طے شدہ چیزیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اشکالات اس کو. اچھا طے شدہ چیزیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں؟ طے شدہ چیز اس کو کہتے ہیں, دنیا میں کچھ اصول پوری دنیا میں متفق ہیں, ساری دنیا نے مانے ہوئے ہیں. خوب سمجھ لو, کہ جو چیز خبر سے ثابت ہوگی، نیوز جسے کہتے ہیں، تو اگر وہ خبر واحد ہے، دو چار آدمی بیان کر رہے ہیں، تو اگر وہ سچ بول جھوٹ رہے نہیں ہیں اور اس خبر کے بیان کرنے میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، تو اس خبر کو مان لینا واجب ہے، اگرچہ اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اس کو جھوٹا قرار دینا ہٹ دھرمی اور ضد ہے۔ یہ ایک اصول ہے، بہت اہم اصول ہے، اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ ایک صاحب تھے بڑے ملحد قسم کے، لبرل قسم کے، مجھے کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں نے عربی زبان کی حفاظت کی ہوئی ہے، یہ صرف مذہب کے چکر میں، اب دیکھو یہودیوں نے بھی قوم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، اپنی عبرانی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی مذہبی لوگ نا اتنی، اب جو زبان دنیا میں رائج ہے نہیں، عربی تو خیر 20 ملکوں کی زبان ہے، عبرانی بہت کم ہے، تو یہودیوں نے خام خام میں اپنے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، عبرانی سکھاتے ہیں، یعنی وہ مذہب کو وہ کر رہے تھے کہ یہودی، عیسائی، اسلام سب ایسے ہی ہیں معاذ اللہ۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دنیا میں تین ہی قومیں ہیں بڑی، یہودی، عیسائی اور اسلام، اور ان کی ٹوٹل آبادی ملا کے دیکھی جائے نا تو آدھی دنیا سے، آدھی آبادی سے زیادہ یہی ہیں، اور یہ تینوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے، ابراہیم بھی آئے، یعقوب بھی آئے، اسحاق بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، اور مذہب سے جنونی حد تک محبت کرتے ہیں یہ لوگ۔ بائبل اب تک ہے، بے شک تحریف شدہ ہو، لیکن نام بہرحال باقی ہے، اور ساری تحریف شدہ بھی نہیں ہے، ابھی تک چرچ کھلے ہوئے ہیں، جاتے ہیں دنیا، یہودیوں کے عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر مسلمان بھی مانتے ہیں ایسا ہوا تھا۔ تو یہ دنیا کی اتنی بڑی قوم غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی، غلط کا مطلب کہ ایسی چیز جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جھوٹ بول کے اتنی بڑی قوم کو پریکٹیکلی عملی دنیا میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے، ان کو اللہ نے معجزے دیے، یہودیوں نے ان کا انکار کیا، عیسائیوں نے ان کو مانا، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ جو تواتر کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے، آپ اس کے وجود ہی کا انکار کر دو، یہ کھوپڑی تسلیم نہیں کرتی۔ خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، خبر جو ہے نا، خبر خوب سمجھ لیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کامن سینس کی باتیں، پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں، اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے بیسک ہوں گی جو اسلام سے ہٹ کے ہوں گی، اسلام سے ہٹ کے ہوں گی نا، یار کیسے سمجھائے۔ دیکھو میں نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، عدالت کہتی ہے دلیل لے کر آؤ، اس کے گواہ لے کر آؤ جو یہ بتائیں، میں اسی کو گواہ بنا کے پیش کر دوں کہ یہ کہہ رہے میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ گواہی معتبر ہوگی۔ ہم نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام ہی کو پیش کر سکتے ہیں کیا ہم؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسلام کے علاوہ کیوں پیش کرنا پڑے گا نا، تو اسلام کے علاوہ کیا ہے؟ وہ کامن اصول ہے پوری دنیا کے، تو پوری دنیا میں ایک کامن اصول ہے، یہ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میرا ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا جماعت المسلمین والوں سے، وہ یہ کہہ رہے تھے یہ امت اور امت کچھ بھی نہیں ہوتی نا، بس قرآن حدیث قرآن حدیث۔ میں نے کہا اگر آپ امت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو کہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے نا، یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سارے اب تک پکوڑے بیچ رہے تھے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ نئے نئے اسکالر جو آ رہے ہیں نا، ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں 10 ایسے علماء کے نام بتاؤ جو برحق ہیں آج کے دور میں، وہ 10 کے نام بھی نہیں گنوا سکتے، وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں۔ حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جماعت المسلمین والوں سے کہ آپ نے 1975 میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی ہے، اس سے پہلے تو اس ٹائپ کی کوئی جماعت تھی نہیں، تو سارے غلط تھے اس کا مطلب، اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، میں نے کہا قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے امت کو مانو آپ، ورنہ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے امت نے گمراہی پہ جمع ہو، قرآن ہی چینج کر دیا ہو، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ وہ والا نہ ہو، علاقے کوئی دعا دور میں ہوا ہو, بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا سارے مولوی بک گئے, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں سارے بکے ہوئے مولوی ہیں, تو آج تھوڑی ہو سکتے پہلے ہی بک گئے ہوں. ارے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے تو اور ان کی تقریروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور سارے کیا ہیں, غلط ہے نا, تو سارے بکے ہوئے ہیں اور سب دو نمبر اور یہ سب وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ کو جن لوگوں نے دیا ہے یہ امت, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہی قرآن؟ انہوں نے کہا یہ تو دلیل یہ ہے کہ لا ریب فیہ, قرآن کہہ رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہم بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کے اندر لا ریب فیہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو کیا وہ بھی شک سے بالاتر ہو جائے گی؟ پہلے اس آیت کا تو اللہ کا کلام ہونا ثابت کرو نا میرے بھائی. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کو بھائی, پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آیت بھی اللہ نے کہی ہے اور لا ریب فیہ اسی یہی والے قرآن کے بارے میں کہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے کہی ہو لیکن کسی اور کے بارے میں کہی ہو, آپ نے اٹھا کے ادھر لگا دی. پھر وہ کہنے لگے انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون, قرآن کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے کسی انگلش کتاب میں آپ لکھ دو ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے, تو کیا وہ غیر محفوظ کتاب ہو گئی؟ اب پہلے یہ تو ثابت کرو یہ آیت کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے, کہ ہم حفاظت کریں گے اس کی. تو باطل کا جواب دینے کے بجائے کیا کرو, اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو. تو پھنس گئے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسی 15-75 میں جماعت بنائی ہے, اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا, اور وہ حدیثیں جو آتا ہے نا جماعت المسلمین جنت میں جائے گی, تو کیا ہمارے بارے میں ہے وہ؟ او بھائی حدیث میں یہ نہیں ہے جس فرقے کا نام جماعت المسلمین ہوگا. حدیث میں آتا ہے عید کے دن عورتیں بھی آئیں عیدگاہ میں, مرد بھی آئیں اور جماعت المسلمین کی نماز اور دعوت المسلمین میں شریک ہوں, یعنی مسلمانوں کی دعوت دعا میں اور مسلمانوں کی نماز میں. آپ نے کیا کیا, عید کی نماز قائم کی اور آپ نے کہا صرف جماعت المسلمین کو آنے کی اجازت ہے اور دعوت المسلمین ایک تنظیم ہے اس میں شرکت کی اجازت ہے بس. تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بھائی ہم یہ کہیں گے دعوت المسلمین سے ایک جماعت مراد نہیں ہے, کوئی دعوت المسلمین نام کی کوئی جماعت ہو اس میں شرکت کریں, بلکہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں. تو ایسے ہی مسلمان جو ہیں ان کی نماز میں شرکت کریں. تو ہر آدمی نیا نیا فرقے بنا رہے اور سب کے پاس قرآن و سنت ہے. بیوقوف وہ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, جلدی جلدی کرتا ہوں پھر لمبی ہو جاتی ہے بات. دیکھو خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں نیوز, ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے ایسا ہوا ہے. آپ کی عقل کیا کہتی ہے, اس کو مان لینا چاہیے رد کر دینا چاہیے؟ بولو نا بھائی. نہیں, نہ کبھی ماننا چاہیے نہ رد کرنا, بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کی حیثیت کیا ہے. اس خبر سے خبر دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کڑی شرائط ہوں گی خبر ماننے کی. اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آدمی مان لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ بائک پہ جا رہے ہیں, آگے گلی بند ہے, آپ کو نظر نہیں آئی, ایک بندہ آ رہا ہے اگلی بائک پہ, وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے ٹرن مار لو آگے گلی بند ہے. آپ ٹرن مار لو گے فوراً؟ آپ بے وقوف تھوڑی ہوگے میں وہاں جا کے دیکھوں پہلے, اس کا تجزیہ کروں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے, اس کے میں جو ہے نا جرح و تعدیل کے امام بٹھاؤں یہاں پہ, بڑے بڑے ائمہ بٹھاؤں اور پھر فیصلہ کروں؟ اتنی دیر میں تو بھائی تو ویسے ہی دیکھ کے آ جاتا دیوار کو. ہوتا ہے نا, آگے روڈ بند ہے, سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار آگے گہری کھائی ہے, اسپیڈ ذرا کم کر لیں اپنی آپ. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں گے سائن بورڈ پہ گورنمنٹ کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے, یہ واقعی گورنمنٹ ہی کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس پہ, اور واقعی ایسا کام ہو بھی رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے, آپ اس خبر کو مان لیتے ہو, کیونکہ یہاں خبر دینے والے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس کا. وہ کیوں آپ کو بولے گا آگے گلی بند ہے؟ اس کو کیا پیٹرول خرچ کروانا ہے آپ کی بائک میں؟ تو ایسی خبروں کو ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں, حالانکہ اس میں جھوٹا ہونے کا 1% امکان ہوتا ہے, لیکن اس امکان کو ویلیو نہیں دی جاتی. اگر کوئی ویلیو دے رہا ہے تو ضدی ہٹ دھرم ہے, وہ پاگل ہے وہ. ایسے ہی یاد رکھو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پہنچی ہیں, بلکہ اس سے آگے کی ایک بات میں, دوسری خبریں وہ ہوتی ہیں کہ خبر دینے والے کے اپنا ذاتی مفاد کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بول تو رہا ہے لیکن اس خبر میں اس کا فائدہ ہے. اس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ اگر قابل اعتماد ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا, ایسا نہ ہو اپنے چکر میں مجھے پھنسوا رہو. پھر آپ ادھر ادھر سے تحقیق کرتے ہیں قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا چل گیا قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی خبر کو مان لیتے ہیں. لیکن اس میں پھر بھی امکان ہوتا ہے کہ ایک یا دو یا چار آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں, امکان ہے اس میں, لیکن اس امکان کو آپ ویلیو نہیں دیتے. پوری دنیا کا یہ اصول ہے, امریکہ بھی اس قانون کو مانتا ہے, جاپان بھی یہ اصول کو مانتا ہے, اسلام بھی اسی اصول کو مانتا ہے. یہ کامن سینس کی باتیں. ہم تک جو احادیث پہنچی, زیادہ تر احادیث اخبار احاد ہیں, خبر واحد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, یہ ہم تک سندیں چلتی ہیں. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال, امام بخاری بتاتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, امام ترمذی, امام ابو داؤد, ابن ماجہ, مسلم, یہ سارے محدثین ایک سند پیش کرتے ہیں, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ بھی نیوز ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی خبر ہے. اس کے بھی وہی اصول ہوں گے جو کامن سینس کے اصول ہیں. اسلام نے الگ سے اس کو قبول کرنے کے کوئی اصول نہیں بیان کیے. کیا اصول ہیں بھائی؟ نبی پہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں حدیث جب کوئی بیان کرتا اس کی بڑی ویلیو تھی. لہذا محدثین نے اصول بنایا کہ جب تک کسی شخص کے سچا ہونے کا قوی امکان نہ ہو اس وقت تک اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا, تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول دے نبی پہ. لہذا ہم جب دیکھتے ہیں حدثنی فلان حدثنی فلان, ان تمام فلان کا اسماء الرجال میں تجزیہ کرتے ہیں, ان کے اس دور کے لوگوں کے تبصرے پڑھتے ہیں, فلاں نے اس کے بارے میں کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, بھائی ثابت ہو گیا یہ قابل اعتماد ہیں, یہ ثقہ ہیں, یہ حدیث کے بڑے امام ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. لہذا جب حدیث کے راوی, اس میں بڑی لمبی بحث ہے, میں تو عوام کے لیے سمیٹ رہا ہوں, صرف اتنا نہیں ہے اصول حدیث, صرف اتنی سی ہلکی چیز نہیں ہے. جیسے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا بیٹھ کے, یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اصول حدیث میں باقاعدہ تخصص ہوتا ہے, ایک ایک سال دو دو سال کا, پورے سال پڑھا جاتا ہے. اور آج کل کے اسکالرز نے ایک مہینہ بھی نہیں پڑھا پورے سال تو دور کی بات, اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ کیا ہے صحیح ہے. ان کو اصول حدیث کی الف بے نہیں پتا. آپ ان سے پوچھ لیں حدیث صحیح کی تعریف بتاؤ, وہ نہیں پتا ہے. اردو کتابیں دیکھی ہوئی ہیں اور مجتہد بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ابو حنیفہ شافی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسلام آ گیا, اب اوریجنل اسلام. حالانکہ ایک عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے, وہ عربی سیکھنے میں ہی دو سال لگتے ہیں. مجھے عربی گرامر پڑھنے میں دو سال لگے ہیں, اور ٹوٹل عربی گرامر ہی پڑھی ہم نے اس دوران, اور کتنی پڑھی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل لوگ مولوی کہتے ہیں ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تو صبح 7 بجے سے کلاسیں شروع ہوتی تھیں عربی گرامر کی, اور عصر سے مغرب چھٹی, دوپہر 1.5-2 گھنٹے کا کیلولا, اور اس میں کھانے کا ٹائم نکال لیں, اور رات 11 بجے چھٹی. سارا دن پڑھتے ہی رہتے تھے. 2 سال صرف کیا پڑھی ہے؟ عربی گرامر. اچھا, عربی زبان, عربی گرامر دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے. اور پھر صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی زبان, صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی, اس کے بعد پھر سارا سلیبس عربی میں ہے. وہ پھر آپ وہ کتابیں جب عربی میں پڑھتے ہو, ہم نے دور حدیث تک, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی اردو کتاب ہم نے دیکھی ہو, سارا سلیبس عربی میں ہے. کیونکہ قرآن و سنت عربی میں ہے, فقہ عربی میں ہے, اسلامی قانون عربی میں ہے. صدیوں پہلے جو علماء گزرے ہیں یا جتنی احادیث ہیں وہ اردو میں تھوڑی ہیں, نہ انگلش میں, وہ تو عربی میں ہے. تو جس عالم کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ مجتہد بن کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولکن یقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ جب عالم یا لَمْ يُبْقِ عَالِمٌ عَالِمًا بھی ہے لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ بھی, جب علماء ختم ہو جائیں گے اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے. فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے لوگوں کو جو آج کل ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو تو دلیل سے بات کر رہا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے ان جاہلوں کو. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ لیبل لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, لیبل اچھے لگے ہوئے ہوں گے, لیکن چونکہ عامی آدمی خود عالم نہیں ہوتا اس لیے اس کو اس کے لیے غلطی پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے اسکالر کی جو اس کو الو بنا رہا ہے. وہ الو سیل کا لفظ آ نہیں رہتا ہے, جو میں اسٹاپ ہوا نا تھوڑا سا میں نے کہا الو کے علاوہ کچھ, لیکن آیا نہیں, بنا بھی الو ہی رہا ہوتا ہے. تو عربی گرامر, اس کے بعد پھر ساری کتابیں عربی میں ہیں, تو 8-9 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتابوں کی عربی بولنے سے, آپ نے بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے نا, سارا سلیبس انگلش میں ہے نا میڈیکل سائنس کا. اب ایک ڈاکٹر آیا کہ میں جناب میڈیکل سائنس میں بڑا ماہر ہوں, آپ نے کہا سر یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, ذرا اس کی ایک لائن آپ پڑھ کے, یا یہ دوا ہے اس کو انگلش میں ذرا پڑھ کے بتا دیں کیا اس کی حفاظتی تدبیریں جو انگلش میں لکھی ہوئی کیا ہیں, اس کو پڑھا ہی نہیں آ رہا, 20 غلطیاں کر رہا ہے. آپ کہو گے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے 4 سال ایم بی بی ایس میں, کیا اردو میں کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یا پنجابی میں پڑھی ہیں؟ وہ کہے یار اصل میں ایکچولی میں نے انگلش سیکھی ہی نہیں ہے. اب بھائی تمہارا, ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہیں انگلش بولنی آنی چاہیے, اسپیکنگ پاور تو بالکل ایک الگ چیز ہے, بولنے کی طاقت پیدا ہونا وہ تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نے دیکھے انگلش بول نہیں سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی جو انگلش کی کتاب ہے وہ تو پڑھ سکیں گے نا, وہ بھی ایک لائن نہیں پڑھ پا رہا, اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اردو بولتا ہے بھائی ایک دم فرفر, لیکن جہاں کوئی ہدایات آ جائیں وہ دوا کا نام غلط پڑھ رہا ہے, دوا کا نام نہیں اس سے پیناڈول کو کچھ اور بول رہا ہے, ہجے کر رہا ہے پیناڈول کے, پی اے این اے پانا, پھر کہہ رہے نہیں پانا, یہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل فارغ ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں. لیکن آج کل کے اسکالر سے کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنوا دیں یا بغیر زبر زیر پیش کے کوئی حدیث دیں اور بولیں یار اس کو پڑھ کے بتاؤ, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے, ان کو ہجے کرانی پڑتی ہے, با زبر با تا زبر تا, پھر جا کے یہ حدیث پڑھتے ہیں. لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے ایسے, تبھی کہتے ہیں جھوٹ جب بولنا ہو تو پھر طبیعت سے بولو تو مانا جائے گا, ورنہ پکڑے جاؤ گے آپ. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ جھوٹ تھوڑا نہیں بولتے, یہ بولتے ہیں بہت بڑا بولتے ہیں, بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں قرآن و کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا یہ بات. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ان کو اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہوتے ہو, علم کی دنیا میں فارغ ہوتے ہو, تو پھر چھوٹا جھوٹ, پھر کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولو آپ. وہ بالکل وہی ہے کہ ایک آدمی گاؤں میں تھا تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا بھائی میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اب جھوٹ کو مشہور کرنا تھا نا, اس کو یقین دلانا تھا. دوسرا آدمی آیا, اس نے بولا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو سکتی ہے؟ تیسرے نے آ کے کہا بھائی صاحب تو یہاں بیٹھ کے کپڑے دھو رہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا نا ریئیکشن میں کمی آئی, اچھا یار لیکن میں زندہ تو کیسے بیوہ ہو گئی. چوتھا آیا بھائی تو یہاں بیٹھا ہوئے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. نے رونا دھونا لگایا ہوا, تو جا کے اس کی خیر کریے پوچھ جا کے. یہ بھاگنے لگا تکڑ تکڑ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا تو زندہ ہے تو بیوہ کیسے ہوئی؟ ارے سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آ رہا, لیکن ہوئی ہے ضرور, بیوی بیوہ لازمی ہوئی ہے. تو طبیعت سے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں سوسائٹی میں چل جاتا ہے, طبیعت سے جھوٹ. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو علم دین جو دینی مدارس میں حاصل کیا جاتا ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی, 8-9 سال 10 سال پراپر وے میں. ہاں کوئی طالب علم پڑھا ہی نہ ہو پھر وہ مدرسے کا قصور نہیں ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں اچھے اچھے کالجز میں بھی کچھ ہوتے ہی ہیں ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, لیکن نصاب غلط نہیں ہے, سلیبس غلط نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب تک آپ پڑھتے نہیں ہو آپ اس قابل نہیں بنتے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دے سکو. ہر مسئلہ ہر پاگل سے پوچھا جا رہا ہے آج کے دور میں. ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں سر پھٹول رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, ٹی وی چینل نے کبھی کسی کو بلایا ہوا ہے اس سے मसला पूछ रहे हैं, कभी किसी को बुलाया हुआ उससे, अबे भाई इसका मसले से क्या ताल्लुक, इन लोगों को क्या पता है शरी मसाइल का। लेकिन टेलीविजन या चैनल वाले बस रैंकिंग देखते हैं कि किन लोगों को ज्यादा सुना जा रहा है, तो बस उन्हीं को बाप बना लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो दो आदमी थे ना, एक गुरु और चीला, वो गए किसी ऐसे कंट्री में, गुरु ने बोला कि वो चीला बड़ा होता है ना, या गुरु बड़ा होता है, हिंदुओं में होता है ना गुरु, तो गुरु ने कहा उस मुल्क में चलते हैं वहां इंसाफ बहुत है। तो चीले ने बोला हुजूर वो नहीं चले, वो सही मुल्क नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ बहुत है, सबको एक जैसा वहां सबके साथ मामलात होते हैं। चले गए जी, देखा वहां इक्वलिटी की बेस पे सबके साथ एक जैसा सलूक हो रहा है, सब बराबर हैं भाई, कोई मर्द और औरत का फर्क नहीं, अमीर गरीब का फर्क नहीं, सब, कोई बादशाह नहीं, कोई वजीर नहीं, सब एक जैसे। तो ये गया कि फांसी हो रही थी किसी को, मुजरिम को, जो मुजरिम था ना उसकी गर्दन बहुत मोटी थी, फंदे में आ नहीं रही थी। तो जल्लाद ने बोला कि गर्दन फंदे में इसकी आ नहीं रही है, लेकिन चूंकि हमारे यहां मुसावात है तो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। क्या ख्याल है, इसकी आ नहीं रही तो सब मुसलमान भाई भाई है ना, सब इंसान, ह्यूमन राइट्स, इंसानियत। तो देखा गुरु की आ रही थी, ठीक है ना, वो चीख रहा है मुझे क्यों लटका रहे। उन्होंने बोला भाई हमारे यहां मुजरिम और गैर मुजरिम में कोई फर्क नहीं, अगर उसकी गर्दन नहीं आ रही तो फिर जिसकी आ रही है तुझे लटका देते हैं। वो जान छुड़ा के भागा, उसने बोला भाई ऐसी मुसावात से मेरी तौबा। तो टेलीविजन में भी यही हो रहा है कि सही स्कॉलर्स या तो टीवी वालों को लिफ्ट नहीं करा रहे होते या इनको मिल नहीं रहे होते, तो जो मिल रहा होता है, जिसकी रैंकिंग ज्यादा होती है, उसको बाप बना के पेश कर देते हैं, उनसे मसाइल पूछे जा रहे हैं और अब फेंके जा रहे हैं, हदीसों के तर्जमे गलत कर रहे हैं। किस किस को इंसान बैठ के एक्सपोज करे कि यार ये गलत तर्जमा हो रहा है, ये हदीस का ये मफहूम नहीं है, ये अपनी तरफ से लाया है, ये हदीस ही नहीं है, बाज़ाबत हदीस ही नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले एक स्कॉलर ने क्या किया, वो एक आलिम की किताब में कहा कि उस आलिम ने ये किताब लिखी, स्क्रीनशॉट भी दिखाया, ये देखो क्या ये मौलाना क्या बकवास कर रहे हैं, हालांकि उस असल किताब में वो इबारत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, असल किताब में वो है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है, उसने पता नहीं कहां से लाके किसी ने गलत इबारत लिख के ना छाप दी ताकि वो फला किसी बुजुर्ग को बदनाम किया जा सके और उसकी फोटोकॉपी नेट पे डाल दी, जब असल किताब में देखा गया तो वो है ही नहीं। और वो स्कॉलर साहब ये देखो ये लिखा है, फेंके जाओ भाई। बुखारी मुस्लिम की हदीस याद रखें, नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत में उलमा को अल्लाह उठाएगा और जाहिलों को क्या करेंगे, सरदार बनाएंगे। ये हो रहा है। खैर हम चलते हैं, वो हम मिसाल बयान कर रहे थे कि बातिल से सवालात, बातिल के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दें। तो मैं जो खबर की जो मिसाल दे रहा था ना कि खबर वाहिद खबर मुतवातिर, वो मैं किसी वजह से दे रहा था, जो मेरा बयान है ना आज इसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, जो मैं टॉपिक लेके चला हूं। आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है, वो मैं जोड़ूंगा आपस में। तो देखो एक खबर वो होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे अहादीस हैं, इन खबरों के बारे में खूब जहन में समझें, जो अहादीस हैं ये भी न्यूज है, ये भी खबर है, तो इनका भी वही उसूल है जो आम खबरों का उसूल है। इमाम अबू हनीफा की राय यह है कि हदीस से जो खबर वाहिद है उससे अकीदा साबित नहीं होता। एक साहब एतराज करने लगे, वाह 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 वाह, नबी की बात से अकीदा साबित नहीं होगा। मैंने कहा आपको इमाम हनीफा की बातें समझ में नहीं आ रही, नबी की बातें कहां से समझ में आएंगी आपको, सेंस ही नहीं है भाई। जब हम तक खबर वाहिद के जरिए कोई हदीस पहुंचती है तो वो खबर वाहिद ना। अकीदे के लिए जरूरी है जो बेसिक अकायदे हैं, हर अकीदे की बात नहीं है, जो बेसिक अकायदे उनके जरिए तवातुर के साथ साबित हो, क्योंकि अकीदा कहते हैं ऐसा जो बेसिक इस्लाम के अकीदे हैं कि जिसमें खता का इम्कान ना हो, और खबर वाहिद में गलती का इम्कान होता है। जब एक सिका रावी, काबिल एतमाद रावी बयान करता है कि नबी ने यूं फरमाया, तो इम्कान तो है ना इस बात का। दुनिया में जब कोई सच्चा आदमी आपको किसी बात की खबर देता है, आप उसकी खबर को मानते हो, अमल करते हो, लेकिन 1% इम्कान होता है कि शायद इससे बयान करने में गलती हुई हो। ये अकली चीज है, इसके लिए कुरान और हदीस से दलील की जरूरत नहीं है। تو ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تو ہم تک یہ دو یا چار واسطوں کے ذریعے خبر پہنچی ہوتی ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، لیکن اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید راوی سے بیان کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی، امکان ہے، عقل کہتی ہے کہ امکان ہے۔ اب منکرین حدیث نے ایک طرف زیادتی کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چونکہ امکان ہے لہذا حدیث کو رد کر دو، حالانکہ یہ بھی زیادتی ہے، جب کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو صرف امکان کی بیس پہ اس کی خبر کو رد نہیں کیا جاتا، یہ تو صبح شام ایسا ہم دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ جا رہے ہو آگے، چار چھ آدمیوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آگے کوئی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ راستہ بدل لیتے ہو نا، آپ کو چونکہ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی، دو چار افراد بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو خبر واحد ہی کہا جاتا ہے، تو آپ اس خبر کی بیس پہ احتیاط کرتے ہو، اپنا راستہ بدل لیتے ہو، حالانکہ امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسی بیوقوف بنا رہے ہو، لیکن اس امکان کو انسان ویلیو نہیں دیتا۔ تو جب خبر واحد کے ذریعے پیغمبر کا کوئی حکم ہم تک پہنچا تو ہم پر لازم ہے کہ اس حکم پر عمل کریں، نبی کا حکم سمجھ کے، اگرچہ اس کا امکان ہے کہ شاید کہیں خطا ہو گئی ہو بیان کرنے والے سے، لیکن اس خطا کو ویلیو نہیں دی جا سکتی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اس کو ویلیو نہیں دی جائے گی کہ بھئی ایسا امکان تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن امکانات کی بیس پہ تھوڑی، دیکھو آپ جب کہتے ہیں میرے ابا ہے، امکان ہے کہ شاید نہ ہو، لیکن آپ یہ امکان اپنے ابا کے سامنے پیش کر کے دیکھو، یا تو آپ ہو گئے یا ابا ہوں گے، تو ایسے امکانات کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ ہاں ایسے امکانات کو ویلیو جب دی جاتی ہے جب ان کے مقابلے میں متواتر خبر کھڑی ہوئی ہو، متواتر خبر موجود ہو، نہیں آئی بات؟ کچھ خبریں احاد ہوتی ہیں، کچھ متواتر کیسے کہتے ہیں، اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے اتنے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی کوئی گول میز کانفرنس بھی نہیں ہوئی آپس میں، یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں، دو چار لوگوں نے بتا دیا، آپ گاؤں میں کہیں پیدا ہوئے، آپ نے مان لیا، ماننا واجب ہے، حالانکہ امکان ہے کہ شاید نہ ہو، لیکن تواتر کے ساتھ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ابا یہ نہیں وسیم نہیں، ابا غفار بھائی ہیں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہیں، تیسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے، چوتھا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے، جب تواتر سے ثابت ہو جائے گا تو پھر تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کی ویلیو بولو نہیں، پھر آپ شک میں پڑو گے، بھائی یہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اور ان کا آپس میں کوئی گول میز کانفرنس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ انہوں نے جوڑ کر لیا ہو۔ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، مصر میں بھی، کوفہ میں بھی، بصرہ میں بھی، دمشق میں بھی، فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں، یورپ آدھا فتح ہو چکا تھا، حجاج بن یوسف کے دور میں ایک طرف سندھ، ایک طرف افریقہ، ایک طرف فرانس، یہاں تک فوجیں پہنچ چکی، یہ جو اٹلی میں وینس ہے نا، وہ جو جزیروں کے اندر بنا ہوا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ اس دور میں بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمان فاتحین نے اٹلی کے لوگوں کو اٹلی سے اطالیہ سے نکال دیا تھا، تو یہ لوگ جزیروں میں جا کے آباد ہوئے، ابھی بھی وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، کیا شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا، کہاں کہاں۔ اب آپ بتاؤ ایک آدمی کوفہ میں بھی وہی حدیث بیان کر رہا ہے، کوفہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، بصرہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، دمشق میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، آذربائیجان میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور سندھ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ چکا تھا، ملتان میں بھی وہی قرآن، تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ سب ایک ہی قرآن پیش کر رہے ہیں، ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن بولو نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جمع کیسے ہوئے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا جیسے اب ہے۔ آذربائیجان میں جو قرآن گیا رشیا کے علاقوں میں، وہ بھی وہی قرآن جو یہاں آیا، کوفہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن، بصرہ میں جو گیا وہ بھی وہی، مصر میں جو گیا وہ بھی وہی، یورپ میں جو گیا وہ بھی وہی، افریقہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن۔ ادھر آپ مشرق کی طرف جائیں تو تھائی لینڈ میں اسلام پھیل چکا تھا، چائنا کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا، یہ آج بھی چائنا میں قدیم مسلمان ملتے ہیں، یہ ہے تواتر، اٹ از کالڈ۔ یہ اس میں نہیں ہو سکتا کہ جی یہ آیت کسی نے ڈال دی ہے یا کسی نے نکال دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جب حرم میں امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، مجال ہے امام حرم ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں करके बताएं, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान में कुरान पढ़ा वो भी वही, और हमारे यहां कुरान कब आया? आज थोड़ी आया है। मोहम्मद बिन कासिम जब आया, सिंध फतह किया, तो अपने साथ कुरान भी लाया था। हम तो वो वाला कुरान अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, वो बिल्कुल वही है जो मक्का मदीना में, नहीं आई खोपड़ी शरीफ में। अगर चेंज होता तो जिस दौर में चेंज होता उस दौर में आवाज खड़ी होती ना। 1400 साल में हमें कोई तारीख में एक सबूत नहीं मिलता कि किसी इलाके में कुरान को चेंज किया गया हो और कोई फड्डा हुआ हो। तो जाहिर है जब नहीं हुआ झगड़ा, तो इसका मतलब चेंज ही नहीं हुआ है। ये खबर क्या कहलाती है? खबर है मुतावातिर। खूब अच्छी तरह समझ लो इसको, इसी तरह याद रखो कि खबर मुतावातिर अमली भी होती है। अमली का मतलब सीना बसीना एक दूसरे को जो देखते चले आ रहे हैं। हदीसों की किताबें बाद में मुदव्वन हुई हैं, इस्लाम हदीस की किताब के मुदव्वन होने से पहले आया है। जब बुखारी नहीं थी, मुस्लिम नहीं थी, लोग कैसे नमाज पढ़ते थे? सीना बसीना, बहुत सारी चीजें कैसे चली आ रही थी? सीना बसीना। ताबीन ने सहाबा को देखा, तब ताबीन ने ताबीन को देखा, फिर उन्होंने उनको देखा, ये तवातुर के साथ। इस तवातुर के मुकाबले में अगर कोई खबर वाहिद आएगी तो उस खबर वाहिद को रद्द कर दिया जाएगा, तवातुर को रद्द नहीं किया जाएगा। 20 रकत तरावी तवातुर से साबित है। जहां भी उस जमाने में आप हदीसें उठा के देखें, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक की, पूरी दुनिया में 20 रकत तरावी हो रही है। बहुत ज्यादा कहीं कम हुई तो 16 रकतें मिलती हैं हमें, कहीं भी 8 रकत नहीं मिलती। मैं अभी तरावी का टॉपिक नहीं लेके बैठा, मेरा मकसद तो अभी मुतवातिर खबर मुतवातिर को समझाना है कि खबर मुतवातिर क्या होती। अब कोई स्कॉलर उठ के आए और बोले 8 रकत तरावी होती है फला हदीस में, तो भाई आप हदीस का या तो मतलब गलत समझ रहे हो या वो हदीस ज़ईफ़ है। अगर हदीस ज़ईफ़ नहीं है तो आप वो मफहूम नहीं है जो आप बयान कर रहे हो। वरना ये सारी उम्मत आज़रबाइजान में भी 20 पड़ रही है, मक्का में भी 20 पड़ रही थी सदियों से, और जनाब ये पूरी उम्मत कूफा में भी 20 पड़ रही है। हालांकि ये सारे एक जगह जमा थोड़ी हुए एक दूसरे से सीखने के लिए। इसका मतलब हजरत उमर ने जब तरावी शुरू कराई तो सब जगहों पे जो खबरें पहुंची थी तादाद रकाते तरावी की, वो 20 की पहुंची थी। अब आप कहां से ले आए भाई? मैंने एक दावा किया था कि बहुत सारे मसाइल हदीस में नहीं है, लेकिन आजकल के स्कॉलर्स जो तवातुर से एक चीज चली आ रही है ना, उसको खबर वाहिद की बुनियाद पे चेंज कर रहे हैं। और ये काम तहरीफ का तकरीबन 100-150 साल से शुरू हो चुका है। लोग हमसे पूछते हैं ना कि खवातीन और मर्दों की नमाज में फर्क हदीस से दिखाओ, हम क्या कहते हैं? तवातुर अमली। सदियों से इसी तरह चला आ रहा है, ताबीन तबा ताबीन, चारों इमामों का इत्तेफाक है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। इस पे हमें हदीस पेश करने की जरूरत, बोलो नहीं? इमाम बुखारी को एक ताबईया मिली थी जिनके बारे में कहा कि मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। इसका मतलब खुद इमाम बुखारी मानते हैं, बाकी कैसे पढ़ती थी? सिमट के पढ़ती थी। एक को हाईलाइट क्यों करते? लेकिन हमारे अहले हदीस हजरात क्या कहते हैं? हदीस लाओ हदीस लाओ। तो मैंने सवाल किया था फिर अहले हदीस हजरात से, आप बजाय उनको इस बात का जवाब देने के उल्टा उनसे सवाल पूछा करें कि हर मसले पर अगर हदीस चाहिए इस पर कोई हदीस पेश करो कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी। हमारे पास कोई हदीस इस पर नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर का एक ज़ईफ कौल है, वो भी उनका अपना कौल है, हदीस नहीं है। इस पर कोई हदीस पेश करो कि औरत सफा और मरवा में चलेगी दौड़ेगी नहीं, ये सब तवातुर से साबित है। इस पर कोई हदीस पेश करो कि औरत रमल नहीं करेगी। हम चाहते हैं ना पहले 3 चक्करों में सीना जरा कंधे उचका के 3 चक्कर लगाते हैं ना। हालांकि इस पर कोई हदीस नहीं है कि औरत यह काम नहीं करेगी। अगर आप कहते हैं नबी ने फरमाया कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, तो नबी ने यह भी तो फरमाया ऐसे हज करो जैसे मैं करता हूं, तो नबी ने तो जोर से लब्बैक कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले 3 चक्कर में रमल किया है, नबी तो सफा और मरवा पे चले हैं, सॉरी दौड़े हैं, चले नहीं। आप औरतों को क्यों चलवा रहे हो? हमारे पास कोई दलील नहीं है सिवाय तवातुर अमली के। एक साहब ने मेरे इस तरह के बयान पे नीचे कमेंट्स किए, मुफ्ती साहब को हदीसों का मुताला बिल्कुल नहीं है, हजरत आयशा की हदीस मौजूद है कि औरत दौड़ेगी नहीं बल्कि चलेगी। हालांकि हजरत, हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितने कमेंट्स वाले हमें समझ रहे होते हैं, वो हजरत आयशा का कॉल ज़ईफ है। और वैसे भी हजरत आयशा का कॉल है ना, वो कॉलों को ही लेना है, वो फिर तो हमारे पास औरतों के सिमटने के अखवाल हैं सहाबा ताबीइन से। आप तो हमसे हदीस मांग रहे हो, हदीस का मतलब आप क्या लेते हो? नबी की बात। देखो हजरत आयशा, अगर हदीस में आता है कि ऐसे हज करो जैसे मैं कर रहा हूं, तो फिर नबी की बात को लिया जाएगा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बात को लिया जाएगा, नबी की बात को। तो अहले हदीस यही कर रहे होते हैं ना। کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عائشہ کا تھوڑی پڑھا ہے. اول تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث, یہ قول ضعیف ہے, اور اگر مان بھی لیا جائے تو آپ اسلاف کی بات کو کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ حضرت عائشہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے, پیغمبروں میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہتے ہو حضرت عائشہ نبی کی بات کو زیادہ سمجھتی تھیں, تو ہم کہیں گے پھر ابو حنیفہ بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے, پھر تو عبداللہ بن مسعود بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے, پھر تو عبداللہ بن عمر بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے. افراد کو, اشخاص کو لانا ہے تو پھر سب کو لے کر آؤ نا. یہ کہ اپنے مطلب کے لا رہے, اور پھر عبداللہ بن عباس تین طلاقوں کو تین کہتے تھے, ان کو ان کے ماننے سے آپ تین کو تین کیوں نہیں مان لیتے؟ تو عجیب کھچڑی پک رہی ہے یار. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو یہ فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی, چلے گی نہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. میں نے کہا آپ دیکھنا یہ فتویٰ چینج ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے. ناصر البانی جو سلفی عالم تھے, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. نہیں یہی بات. تو میں تو کہہ رہا تھا عنقریب ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو یہ حج کا طریقہ چینج کریں گے. تو ہوں گے نہیں, ہو چکے ہیں, دنیا سے بھی جا چکے ہیں یہ فتویٰ دے کے. تو آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو تحریف دین کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے پھر. اس لیے میں کہتا ہوں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا اس کو فالو کرو, ورنہ تمہیں قرآن و سنت کے نام پہ لوگ بھاگے لے جائیں گے. ناصر البانی بڑے عالم تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, لیکن وہ فتویٰ دے گئے کہ عورت دوڑے گی. ان سے کسی نے پوچھا بھائی دوڑے گی کیوں؟ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی. انہوں نے کہا حضرت عائشہ کا قول اول تو صحیح سند سے نہیں ہے, اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہی بات کی جو اہل حدیث کرتے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ حدیث کو. حدیث میں تو آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, تو نبی تو دوڑے. پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی, وہ تو چلی تھوڑی تھی, تو عورت کے لیے تو اور دوڑنا ثابت ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس فتوے کو فالو کرتے ہیں, اس کا مطلب 1400 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب 15ویں صدی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حج کا سنت طریقہ کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں 1400 سال سے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی آ رہی ہیں, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث 150-200 سال جو اہل حدیث انڈیا میں تھے ان کی فتوے اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ یہاں چینج کیا ہے اہل حدیث نے کہ نہیں جی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار یہ امت ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد بن حنبل, یہ تو سارے بول رہے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے گی, اور تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, تمام فقہا یہی لکھتے آ رہے ہیں سمٹ کے پڑھے گی. تو یہ سارے قرآن, امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاد تھے, انہوں نے بھی کہا کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو یہ سارے کیا تھے؟ کہتے ہیں ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پیغمبر کا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے مجتہدین سے بدگمانی, صحابہ تابعین سے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے. لیول کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت. اب اگر کوئی کہے کہ حدیث میں کہاں ہے عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا, تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے تواتر عملی. جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو مجاہدین صرف تلواریں لے کے نہیں آئے تھے, نمازیں بھی, مردوں کی نمازیں بھی لائے تھے, عورتوں کی نمازیں بھی لائے تھے. وہی نمازیں اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں, ان میں بدعتیں شامل ہوئی ہیں, لیکن بدعت لمبے عرصے نہیں چلتی. ایک بدعت آتی ہے وہ ختم ہو گئی, دوسری آتی ہے وہ ختم. 1400 سال سے ایک چیز پہ تواتر نہیں ہو سکتا. آج اہل حدیث بہت خوش ہے کہ حرم میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہیں. میں, مجھے آپ کی خوشی پہ تعجب ہے, حرم میں 1400 سال سے جو کام ہو رہا تھا 20 رکعت تراویح کا ہو رہا تھا, اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہے. جو کام 15ویں صدی میں ہو رہا ہے آپ اس کو قرآن و سنت قرار دے رہے ہو. تو یہ کیسے کامن سینس کی بات, یہ کوئی سینس کی باتیں ہے یہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. کوئی غیر مسلم کہے گا یار تم لوگ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے حرم میں, وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے. آج 15ویں صدی میں تمہیں خیال آیا کہ بخاری میں 8 رکعتیں ہیں تو 8 یا 10 ہونی چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تواتر عملی کے مقابلے میں کسی حدیث جو خبر واحد ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا تو آپ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو, یا وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ٹھیک بھی ہے پھر بھی رد کیا جائے گا اس کو, کیونکہ اتنا بڑا طبقہ امت کا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. پھر یہ نہ کہا جائے کہ نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں. بھائی اس نبی کے قول پایا ہے ثبوت تک نہیں پہنچا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو امام ابو حنیفہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو رد کر دیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں, وہ نبی کے قول کو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں قرآن تواتر سے ثابت ہے اور نبی کی جو حدیث ہے اس میں خطا کا امکان ہے. اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیں گے, لیکن جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو ویلیو دیں گے ہم اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور جو کچھ اس نے جرم کیا یہ اس کی سزا ہے, یعنی مکمل سزا یہی ہے. اب دیگر ائمہ کہتے ہیں چور نے اگر جو چیز چوری کی تھی وہ مال کھا گیا, ختم کر دیا یا ہلاک ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کٹے گا اور مال کا تاوان بھی آئے گا اس کے اوپر, مال کا تاوان بھی آئے گا, زمان بھی آئے گا اس کے اوپر. امام حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ کٹے گا, زمان بولو نہیں آئے گا. کیوں؟ قرآن کے الفاظ کو فوکس کر رہے ہیں, جزام بھی ماں کا سبا. اللہ کہتے ہیں جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہی ہے, کہتے ہیں کھا گیا کھا گیا, ہاتھ سب چیز کا بدلہ ہے بس. تو ہر ایک مجتہد کا ایک اصول ہوتا ہے. ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ وہ قرآن کو کیونکہ متواتر ہے, اس کا ایک ایک حرف میں زبر زیر پیش بھی تحریف سے پاک ہے, تو حدیث بھی یقینی. ہم منکرین حدیث نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیں, لیکن کہتے ہیں تواتر کے مقابلے میں حدیث کا انکار نہیں ہوگا. اسی سے ایک اور مسئلہ, اگرچہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات چل پڑی ہے, یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ ہے, یہ بھی احناف کے خلاف آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی, حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو, اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں, نماز کو آپ اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی قضا نہیں کر سکتے. اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے. قرآن میں جگہ جگہ کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں. حفاظت کہتے ہیں ٹائم کے اندر اندر, ضائع کرنا, ٹائم گزار دینا ضائع کرنا کہلاتا ہے. اس سے ہر نماز مراد ہے. اتنی زیادہ احادیث ہیں اور خود قرآن کی آیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی تم گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, پیدل نماز پڑھ لو. اللہ بتاتا ہے کہ اے اللہ تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر گھوڑے پہ نہیں پڑھ سکتے زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو, پیدل پڑھ لو, چھوڑ کیوں نہیں دے ہم اس کو؟ ظہر کو اثر میں پڑھ لیں گے, مغرب کو ہم عشاء میں پڑھ لیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اگر ایک نماز کو دوسرے نماز پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ مجاہدین کو اتنی ٹینشن میں ڈالتا نہیں ہے. یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. رہا یہ مسئلہ کہ پھر وہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آتے ہیں نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں؟ اس کا وہی مطلب ہے جو بخاری مسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے جس میں آتا ہے بغیر وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. نہیں, یہی بات بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بارش تھی, نہ سفر تھا, نہ مرض تھا, دو نمازیں کیا پڑھی ہیں؟ اکٹھی پڑھی ہیں تاکہ امت پہ حرج نہ ہو. ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی ان حدیثوں کا مطلب ہے جو سفر میں اکٹھی والی ہیں. کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ اگر اس کا مطلب یہ لیتے ہو کہ ظہر کو اثر کے وقت تک لے جانے کے بعد اثر کے ٹائم پہ پڑھا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو پھر عام نمازیں جو ہم وہ پڑھتے ہیں ان کا کوئی ٹائم کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے نا. پھر اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے اور ظہر پڑھی اور تھوڑی دیر میں اثر کا وقت داخل ہو گیا تو کیا پڑھ لی؟ اثر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تبھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی وہ حدیثیں جن میں آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ان میں کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث جس میں آتا ہو کہ ایک نماز کا کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا ہے, کوئی واضح حدیث نہیں ہے. اور جو واضح ہے وہ سند پہ کلام ہے ان کے, یعنی یا تو حدیث صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو قرآن کے مقابلے میں وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا, مغرب کو عشاء کے وقت میں, یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی, یعنی عشاء ہی کے مغرب ہی کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی, ایسی کوئی حدیث واضح نہیں ہے جس میں واضح یہ مضمون ہو کہ ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ داخل کیا ہے. اور جو حدیثیں واضح ہیں وہ سند کے لحاظ سے ان پہ کلام ہے. تو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں, قرآن کہتے ہیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی, اس کے مقابلے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے, یعنی صریح نہیں, صحیح نہیں ہے. جس میں آتا ہے نا دو نمازیں نبی نے قضا کر کے پڑھی ہیں تو صریح نہیں ہے, اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. سوائے حج پہ, حج میں آپ نے کیا عرفات اور مزدلفہ میں. اور ویسے بھی ایک دیکھو, اللہ تعالیٰ نے سفر میں چار کی دو کیوں کر دی؟ تاکہ اپنے ٹائم پہ ہو جائے, قضا کرنے کا بہانہ آپشن نہ رہے. تو یہ رخصت دی ہی اس لیے تاکہ نمازوں کی حفاظت ہو. میرا مقصد دوسرے مجتہدین پہ طنز کرنا نہیں ہے. دیگر ائمہ قائل ہے کہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, ہمارا مقصد طنز کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ جو ابو حنیفہ کو سمجھتے ہو نا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا, آپ سے زیادہ علم تھا, بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کرتے رہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں آپ کہ ان کو حدیثوں کا نہیں پتا ہے, ہمیں الحمدللہ آپ سے زیادہ پتا ہے حدیثوں کا. میں جب سفر میں جاتا ہوں نا, میں ہر نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں, میں ظہر کو قضا کر کے اثر میں نہیں پڑھتا. تو بعض دفعہ اہل حدیث ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ طنز کرتے ہیں کہ یار آپ بخاری کی حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہو, بحث شروع کر دیتے ہیں, آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو. ان کو میں خطاب کر رہا ہوں کہ ہم اس میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور آج کے کچھ اسکالر تو ایسے ہیں انہوں نے تین نمازیں اکٹھی کر دی ہیں, انہوں نے تو بولا کہ آپ ظہر پڑھیں اثر کے وقت میں جب ٹینشن میں ہو, امتحان ہے یا ٹریفک جیم ہے, تو کسی بھی پریشانی میں پڑی جا سکتی ہے, ظہر پڑھ لیں آپ سورج, یعنی اثر کا ناجائز وقت جو حرام وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے, تو 15-20 منٹ پہلے آپ ظہر بھی پڑھیں اثر بھی پڑھیں اور 15 منٹ بعد مغرب پڑھ لیں اور فورنشا پڑھ لیں, چار نمازیں اکٹھی ہو گئی آپ کی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, یہ بھی اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو فکٹ اور سب حدیثوں کے ریفرنس سب کے پاس ہیں. بیڑا غرق کر دیا نماز کا یار. اگر نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو ٹینشن ہی تھی پھر نماز کی. اصل تو نماز میں پانچ ٹائم ہیں, پانچ نمازیں نہیں ہیں, پانچ ٹائم کی نمازیں ہیں, اسی کی ٹینشن ہے. اگر دیکھو یہ پانچ نمازیں اللہ ایک ٹائم پہ کر دے تو یہ پانچ رہیں گی یا ایک ہو جائیں گی؟ یہ تو ایک ہو جائیں گی. آپ فجر میں ہی پڑھ لو ساری, پھر پانچ تھوڑی رہی ہیں. پانچ کا تو مطلب ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ٹائم نکالنا ہے. تو سفر میں جو دو نمازیں اکٹھی کا مطلب ہمارے نزدیک ہے, جو بڑا مدلل مضبوط قول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اور یہ بھی کبھی کبھار, نبی نے ہمیشہ یہ بھی نہیں کیا, ہمارے اہل حدیث بھائی تو ہمیشہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ سفر میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں گے. حالانکہ نبی نے ہمیشہ نہیں کیا, کبھی کبھار کیا ہے. اور ہماری رائے میں کیا بھی کیسے, اس پہ دلائل ہیں ہمارے پاس, کہ ظہر کو آپ پڑھیں آخری ٹائم پہ اور جیسے ہی ظہر کا وہ ختم ہو ایک دو منٹ اسٹے کر کے مغرب پڑھ لے. اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اسی طرح پڑھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہو جائے گا. ایسے صحابہ تابعین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, وہ تو سورج دیکھ کے چلتے تھے اور ہمیشہ تھوڑی کیا, جب مطلب ابر آلود ہوتا تھا پھر نہیں کرتے ہوں گے. وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نمازوں کے کہ ٹائم کب ختم ہونے والا ہے کب شروع ہونے والا ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم کدھر کو لے کے چلے تھے جلدی سے. اب 4-5 منٹ میں بات کو میں اصل ٹاپک پہ لا کے سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا باطل کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوالات پوچھنا شروع کر دو. محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا, بدعتی لوگ کیا بولتے ہیں, ابھی ربیع الاول آئے گا تو پھر اس میں نئی نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی. بدعتی لوگ اکثر ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا, کسی کی یاد میں رو رہے ہیں یا نبی کی یاد میں حلوے کھا رہے ہیں. تو بدعت کی دو قسمیں, ایک بدعت حسنہ بدعت سیئہ, ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت. ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, درود ہی پڑھ رہے ہیں نا, کیوں کسی کو برا بلا تھوڑی کہہ رہے ہیں, تو اچھی بدعت اور بری بدعت. تو بجائے جواب دینے کے نا آپ یہ کہا کرو پھر دو چار اور لگا دو اس کے آگے. جب آپ اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پہ, تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی بول دو. کیا خیال ہے؟ اذان میں چار دفعہ ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آٹھ دفعہ کر دو. نہیں یہ بات سمجھ میں, کوئی برا بلا تھوڑی کہہ رہا ہے, اللہ کی کبری آئی تھوڑا, بلکہ اذان ہی 6 دفعہ دے دیا کرو, کوئی دینے دے گا؟ خود جو لوگ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں ان کی مسجد میں بھی کوئی نہیں دینے دے گا, بولے گا بھائی یہ کیا لے کر آیا ہے. تو کہیں جو آپ جب صلاۃ والسلام لے آئے تو ہم نے اللہ اکبر بھی لے آئے. وہ ایک دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا کہ اس میں گھوڑا پورے سال بھاگتا رہتا, استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے ستاروں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ والا ستارہ تھوڑا وہاں چلا جائے. تو اس نے کہا ابے تو جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کیوں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے وہ؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ, تیرے دادا کے. تو آپ پوچھ رہے بھائی گرین چینل والوں سے کہ یہ آپ نے اذان سے پہلے اناؤنسمنٹ کے ساتھ صلاۃ والسلام جو شروع کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا. تو پھر ایک مسجد بنائیں اس میں 4 دفعہ اللہ اکبر کے بجائے 8 دفعہ, اور اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ آپ ختم کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس دلیل سے آپ اس کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے, اسی دلیل سے ہم صلاۃ والسلام کو بھی روکیں گے. بھائی اذان میں ایڈیشن مت کرو. ایک کمپلیٹ اذان ہمیں دی گئی ہے, اس میں اضافہ نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. محرم کو رونے کا مہینہ قرار دے دیا ہے. حضرت حسین پہ ظلم ہوا تھا, مانتے ہیں اس کائنات میں بدترین ظلم ہوا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر, لیکن اس ظلم میں آپ شرعی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے. اگر غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے تو جب غم ہوا تھا اس وقت سنت تھا. ہر سال محرم میں کیا نبی روئے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے بتایا کہ سیدنا حسین کو قتل کیا جائے گا تو آپ روئے. اس وقت رونا یہ نیچرل ہے, جب انسان غم کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, روتا ہے انسان. تو کیا آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہر سال رونا ہے؟ یا جب جبریل نے آپ کو خبر دی اگلے سال جب وہی تاریخ آئی تھی تو آپ اس غم کو یاد کر کے دوبارہ روتے؟ دیکھو, ایک ہے رونا, ایک ہے رونے کی کوشش کرنا. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, چھوٹی بچی آپ کی گود میں انتقال, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی باقاعدہ پروگرام کر کے معاذ اللہ نقل کفر نہیں رو رہے تھے, غیر اختیاری رو. آپ نے فرمایا تو دل غمزدہ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل غمزدہ, اپنے بیٹے کے انتقال پہ آپ نے فرمایا دل غمزدہ ہے, آنکھیں اشبار ہے, لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. زبان سے ہم غم کے الفاظ نہیں نکالیں گے. رونے اسلام میں نوحے کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ رونے پیٹنے کو کیوں؟ تین دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے اسلام میں, تاکہ غم کو لمبا نہ کھینچو. آپ حسین سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال محرم میں رونا پیٹنا شروع کریں. اسلام میں رونا غم کی وجہ سے, خود بخود کسی کو رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے, باقاعدہ رونے کا پروگرام بنانا کیا ہے, یہ ناجائز ہے. اور ویسے بھی اسلام میں دنوں کی یہ ویلیو نہیں ہے کہ فلاں دن کو کیا ہوا تھا. یکم محرم سے لے کے 30 ذوالحجہ ہر دن اسلامی تاریخ میں خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے. ہر دن میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, کوئی خوشی کا کام ہوا ہوگا, کوئی غم کا کام ہوا ہوگا. اس لیے اسلام نے خود ہمیں تاریخیں دے دیں کہ کون سی تاریخ خوشیوں کی ہے. غموں کی تو کوئی تاریخ دی نہیں اسلام میں. یکم محرم سے لے کے 30 ذوالحجہ تک ہمارے پاس جو دن آتے ہیں یا تو عبادت کے آئیں گے یا خوشیوں کے آئیں گے. غم کا کوئی بھی دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا, نہ کوئی منحوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا. ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الفطر. اس میں غم کا ہے, خوشی ہے. کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں بھائی, ایک عبادت کی ہے آپ نے. 27ویں رات عبادت کی رات, کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ لیلۃ القدر تھی, اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ کہتے ہیں پہلے سے لیلۃ القدر تھی, ہم نے اس میں کیا کر دیا, مبارک رات کا انتخاب کیا, تو پہلے سے مبارک تھی وہ. عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانی ہے. کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرہ. اسلام میں نحوست تو ہے ہی نہیں. کسی دن کو, کسی مہینے کو, کسی شخصیت کو منحوس قرار دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو سیدنا حسین سے محبت کا تقاضا آپ کو فالو کرنا ہے. پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں, جو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, کسی کو چھیڑو نہیں. آپ جا کے ہمارا ملک فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بات میں سمیٹتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا باطل. تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, قرآن کہہ رہے. اور اچھے عمل کو بھی اللہ کہہ رہا ہے, اگر تمہیں یہ بات میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم بتا دو کیوں پیدا کیا. ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے ہٹ دھرمی یہ کی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ خدا نے پیدا کیا. ہم نے کہا یہ کائنات خود بہت بنی ہے, یہ کائنات نظریے پیش کر دی ہم نے. یعنی اتنی بڑی ہٹ دھرمی کہ اللہ بار بار جو کہہ رہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے, سب مانتے تھے ہاں جی اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ کہتے میں نے تو اس لیے بنائی, تم بتاؤ کیوں بنائی. اب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے کیا کہا, یہ تو بندر سے پیدا ہو گئے ہم لوگ. ایک صاحب ابھی ایک دو دن پہلے ملے, وہی اسی ڈورمی شورمین کی نا فضول قسم کی باتیں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ انڈا جو ہے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, اس کو تو کروڑوں سال میں بننا چاہیے تھا. ابے کیا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہو نا انسان کروڑوں سال میں ایسا بنا ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. الو بنایا جا رہا ہے, ہم 9 مہینے میں بنے ایسے. ماں کے پیٹ میں کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنے. ڈارون کا نظریہ تو یہیں ٹھس ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھا ہوتا نا تو پھر کسی سائنسدان کے پاس مجھے لے جاتے، آپ کو لے جاتے، وہ کہتا ہے یہ کروڑوں اربوں سال میں ہی بن کے آیا ہے. یہ 9 مہینے میں یہ سب کچھ کلاکاریاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ ہماری 6 مرغیاں بیٹھی ہوئی انڈوں پہ، آپ جا کے دیکھ لو. 21 دن کے اندر، یہ کروڑوں سال کا ارتقا نہیں ہے. 21 آپ انڈا توڑو، زردی اور سفیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ چونچ ہے، نہ اس میں پوٹا ہے، نہ اس میں دل ہے، نہ اس میں سوچنے کا دماغ ہے، کوئی احساس نہیں ہے. 21 دن اس کو ہیٹ ملتی ہے اور 21 دن کے اندر ایسا چوزا پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنے والا. ہم جب چوزوں کو الگ کرتے ہیں نا مرغی سے، ایسا پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. یہ کیا قدرت کی کلاکاریاں ہیں بھائی. 21 دن کے اندر دماغ بھی بن گیا، محبت کے جذبات بھی ہو گئے. مرغی کی حالت دیکھو، ایسی محبت کرنے لگتی ہے، چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، اپنے سے طاقتور سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ جذبات بھی ارتقا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. 9 مہینے کے اندر انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہوتا ہے 9 مہینے کے اندر. یہ کروڑوں سال کی کاروائی نہیں ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ 2 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے. یہ کروڑوں سال میں ہوا ہے کیا؟ کیا کلاکاریاں بھائی. جو روٹی کھا رہی تھی اس سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہے تھے، بلڈ بن رہا تھا. ادھر بچہ پیدا ہوا، دودھ بننا. دودھ اور بلڈ کو دیکھو، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. 1 گھنٹے کے اندر دودھ بننا شروع، 1 گھنٹے کے، اس سے بھی کم میں. ادھر پیدا ہوا، ادھر دودھ. کیا مینجمنٹ ہے بھائی. یہ فطرت نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا اتنا خوبصورت انداز سے کہ ادھر بچہ آئے گا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن دماغ کروڑوں سال میں نا ارتقا کرتے کرتے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ مجھے پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا، حلق میں کہاں سے اترے گا. خربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ دماغ تو بنا ہی نہیں کروڑوں سال. ابھی ایک پاکستانی ڈاکٹر کی میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، وہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا اس کا اپنا دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے جو ہمارا دماغ بنا نا کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے، یہ ارتقا کے نتیجے میں. میں نے کہا اس کو میں جا کے پکڑوں، ڈاکٹر صاحب یہ 9 مہینے میں بنا ہے، یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا، یہ 9 مہینے میں بنا ہے. کیوں اندھے ہو گئے ہو خدا کی آیات سے؟ کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ یہ 9 مہینے میں تیار ہوا ہے، یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی پتا ہے 9 مہینے میں، پتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے. وہ ڈارون کی باتوں میں آئے اگر کروڑوں سال میں، بھائی 9 مہینے میں یہ کھوپڑی تیار ہوئی ہے. تو ایک چیز ایسی تیار، ڈیجیٹل کیمرے تھوڑے دنوں میں ہماری آنکھوں میں کھوپڑی میں فٹ ہوئے. تو اس لیے ہم بنے نہیں ہیں، بنایا ہے. اور بنانے والے نے ہمارے زندگی کا مقصد اچھا عمل. تو اچھے عمل میں میرے بھائی وہ عمل جس کو اللہ اچھا کہے، انٹرٹینمنٹ چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا ویسے ہی ہو، اللہ اس کو اچھائی میں شامل نہیں کرتا. تو یہ جو ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، محرم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہو رونا دھونا کہاں سے اور نبی کے نام پہ ناچنا کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گیا؟ اور بھائی رونے کی محفلیں بھی انٹرٹینمنٹ تفریح ہوتی ہیں، اور ناچنا گانا بھی کیا ہوتا ہے؟ تفریح ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے. کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے راتوں کو تہجد پڑھے. قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے، صدقات و خیرات کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، الطائبون العابدون الحامدون السائحون روزے رکھتے ہیں، یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو، اپنا خون بہا رہے ہو، انگاروں پہ چل رہے ہو، آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو، روڈ بلاک کر رہے ہو. ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے، نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے، اور آپ راستے میں پورے پورے جلوس لا کے 4-4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو. آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں، دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا، مذہب کا لیبل. اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو. اللہ اس پہ راضی کہاں ہوگا کہ راستے میں کانٹا پھینکو. کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا 6-6 گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے؟ موبائل کے سگنل بند، ساری ایمرجنسی بند، کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے؟ ربیع الاول میں بھی یہی ہوتا ہے. फिर भी मैं कहता हूं आप किसी पे तंज ना करें, जाके छेड़े नहीं, जो कर रहा है उसको करने दें, लेकिन अपने ईमान की तो हिफाजत करो मेरे भाई। आप तो समझो कि ये चीजें मजहब में शामिल नहीं है, ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। मजहब का हिस्सा जो है वो कुरान ने बयान कर दिया, जो कुरान की जन्नतियों की सिफात है वो अल्लाह ने बयान कर दी। यतीम का माल नहीं खाते, विरासत देते हैं, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते, नमाजों को कायम करते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, सूद से बचते हैं, ये सारी अहले जन्नत की अल्लाह ने सिफात बयान की है। इसके अलावा कोई भी चीज आप मजहब में दाखिल करते हो वो आपकी तरफ से एडिशन है, खुदा और इस्लाम उसका जिम्मेदार नहीं। कमा अलैना इल्लल बलाग। जी 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 बिल्कुल जी। जी जी देखें कुरान में जो है ना कि इस जैसी सूरत नहीं बना सकते, मतलब ये कि जो बलागत में बिल्कुल इस जैसी हो। बाकी लोगों ने कोशिशें तो की हैं बनाने की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर बनाने की कोशिश कर ले तो बना ले, लेकिन फिर जब जो अरब के जो माहिरीन हैं, जो अरबी जबान के रुमूज से वाकिफ हैं, वो फैसला करेंगे कि ये उस जैसी बनी है कि नहीं बनी, तो जाहिर है वो 1400 साल में नहीं बनी तो अब कहां से बन सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। जी जी देखें वो उनका अपना खाना काबा उनका दावे के मुताबिक है। अल्लाह कहता है वो मुसलमानों का खाना काबा है। उसकी वजह ये है कि सूरह बनी इसराइल में का पहला रुकू है कि हमने बनी इसराइल से वादा किया था, इन अहसनतुम लि अनफुसिकुम, अच्छे अमल करोगे तो हम तुम्हें जमीन की खिलाफत देंगे, अगर बुरे अमल करोगे तो हम तुमसे जमीन की खिलाफत छीन लेंगे। तो कुरान कहते हैं यहूदियों ने ईसा इब्ने मरियम का भी इंकार किया और भी बहुत सारी बुराइयां की, तो हमने इनसे जमीन की खिलाफत का हक छीन लिया है। तभी अल्लाह ने पहले ईसाइयों ने कब्जा किया बैतुल मक़द्दस पे, फिर अल्लाह ने उनसे छीना, जब इस्लाम दुनिया में आया उन्होंने शिर्क शुरू कर दिया ईसाइयों ने, तो फिर अल्लाह ने हजरत उमर के दौर में बैतुल मक़द्दस फतह हुआ, फिर मुख्तलिफ फातिहीन दाखिल होते रहे। तो उसूली तौर पर इस्लाम का दावा यह है कि बैतुल मक़द्दस अहले इस्लाम का हक है और आज के कानून के लिहाज से भी हक है। इन इस्लाम का तो दावा यह है ना कि मुसलमान बरहक कौम है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हकीकी मानने वाले, पैगंबरों के हकीकी मानने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर्स हैं। यहूदी सिर्फ जबानी दावा करते हैं, हकीकत में मानते नहीं है। तो इस लिहाज से भी बैतुल मक़द्दस मुसलमानों का हक है और इस लिहाज से भी हक है कि जब एक पूरी दुनिया में एक मुआहदा हो गया, मुल्कों की बाउंड्री खिंच गई कि अब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में तजावुज नहीं कर सकता, तो उसमें उस मुआहदे के मुताबिक भी बैतुल मक़द्दस फिलिस्तीनियों का था। यहूदियों ने इस लॉ की मुखालफत की है। यूनाइटेड नेशन में आज भी ज्यादातर वोट फिलिस्तीनियों के हक में जाते हैं, सिर्फ अमेरिका और यूके जो है वो उसकी मुखालफत वेटो कर लेता है। तो आज दुनियावी लॉ के लिहाज से भी फिलिस्तीन मुसलमानों का है, तो यहूदी का किसी लिहाज से दावा बनता नहीं है उस पर। जी नहीं, ये फतवा ठीक नहीं है। ये जो कुरान में आते हैं कातिलुल मुशरिकीन काफतन कमा युकातिलुनकुम काफा, इन तमाम मुशरिकीन से लड़ो जैसे कि ये तुम सबसे लड़ते हैं, तो ये मैदान जंग के मुशरिकीन के बारे में सूरह तौबा की आयतें हैं। इनमें अल्लाह ताला ने जो मुशरिकीन मक्का से एग्रीमेंट खत्म हो रहा था 4 महीने का, तो अल्लाह ने कहा कि इनसे तुम्हारा लड़ाई का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो अब तुमने भी इन सबसे लड़ना है जैसे ये सब तुमसे लड़ते हैं, लेकिन जिनसे एग्रीमेंट है तो उनसे लड़ाई कहां की इजाजत है। इसके बारे में तो 28वें पारे में ला यनहाकुम अल्लाहु अनिल लजीना लम युकातिलूकुम फिद्दीनी वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, वो काफिर जो ना तुमसे लड़ते हैं ना उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, तो अल्लाह उनसे हुस्ने सुलूक से मना नहीं करता बल्कि हुक्म देता है कि तुम उनसे हुस्ने सुलूक करो। तो ये खास सियाक व सबाक में ये आयत नाजिल हुई है। वैसे भी आप देख लेना इस आयत के नाजिल होने के बाद क्या सहाबा ने ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی مشرک کو پایا قتل کر دیا، یا اسلامی حکومتوں نے ایسا کیا نہیں کیا؟ ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی، 80% آج بھی ہندو ہیں۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو 1000 سال میں کوئی تو فاتح اٹھتا اس پر عمل کر کے ہندوؤں کو قتل کر دیتا، نہیں قتل کیا۔ تو یہ آیت اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے، یہ میدان جنگ کے بارے میں ہے۔ ہاں بالکل غلط کہا ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ زبیبہ، آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ولو سلط، ایک سیکنڈ، اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام، غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے، تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے، ظلم کی بیس پہ آ جائے، لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پاس پاور تھی تو بن گیا نا، غلط طریقے سے آیا، لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں مجتہدین کے جو اقوال ہمیں ان کی فقہ کی کتابوں سے ہٹ کے ملتے ہیں نا، تاریخ کی کتابوں میں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ امام حنیفہ کا یہ قول جو ہے نا کہ بغاوت جائز ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تاریخی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں جو قانون مدون ہوا ہے اس میں کہیں بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہے، اس پہ چاروں فقہ متفق ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں تو معتزلہ کی حکومت تھی، وہ بھی برداشت کی انہوں نے، جو خلق قرآن کے قائل تھے، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو مارا بہت زیادہ، اس کے خلاف بغاوت کو بھی امام احمد بن حنبل نے حرام قرار دیا۔ کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے اسباب کی دنیا میں تو بغاوتیں ناکام ہوتی، اور ناکام ہونے کا نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں۔ اسباب سے اللہ نے اس دنیا کو چلایا ہے نا، تو گورنمنٹ سے لڑنے کی پاور ہے کس کے پاس؟ لڑے گا کون؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا کیونکہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف خروج نہیں کیا، حالانکہ کلیم اللہ ہیں، خروج کیسے کرتے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فرعون تو بچے قتل کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے، وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نکلیں گے، اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک ٹائم کے بعد جا کے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے فرار اختیار کریں۔ تو ہم پیغمبروں کی تاریخ، اسلامی تاریخ، حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبد الرحمن اشعث نے، یہ رکھ دیں یہاں پہ، جزاک اللہ، پانی بھی لے آئیں ذرا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا، یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو، بہت اہم بات ہے۔ آج ملک میں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں، سسٹم کو تبدیل کرو، نظام کو تبدیل کرو، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، باتیں سب بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں۔ آج کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں وہ مولویوں پہ ترس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، بس یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیانات میں، خانقاہوں میں، تبلیغ میں لگے ہوئے، نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو، جو ایکسیپٹیبل ہو، بے شک اس کے دیر پہ اثرات نکلیں۔ جامع الرشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویژن بنایا ہے کہ ہم طلبا کو سی ایس ایس کروائیں، ہم جو ہے ایسے اسکول کھولیں، اسلامی اسکولوں کا جال بچھا دیں، بیوروکریٹس ہمارے ہوں، یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں علماء، بہت پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلٹ دیں مسلح بغاوت سے، اس کی علماء اجازت نہیں دیتے۔ یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں۔ تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں، حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا، شام بھیجا اس نے۔ دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے۔ بہت بڑا لشکر تیار کیا، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا۔ عبد الرحمن اشعث تھے، بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے، ان کو بھیجا لڑنے کے لیے۔ یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات۔ تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں، آگے عیسائی بادشاہ تھا، اس کی بہت مضبوط ریاست تھی، لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ عبد الرحمن اشعث کی فوج جو تھی نا، یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں، کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں، ظاہر ہے بھی انسان ہے نا، تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے، ایک بڑی عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے، یورپ شروع ہونے والا تھا آگے، ہم اس پہ حملہ کریں۔ تو یہ آرام سے بیٹھ گئے۔ حجاج بن یوسف کا آرڈر آیا کہ حملہ کرو آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں، یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ابھی اسٹے کرنا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی تنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے۔ عبد الرحمن اشعث کو بڑا غصہ آیا، کمانڈر تھا یہ، اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن اشعث کی فوج میں، صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے تابعی بھی تھے, قوم کے بڑے بڑے محدثین, قرہ ظاہر ہے تابعین کا سنہری دور ہے, حضرت ابو ہریرہ زندہ, انس ابن مالک زندہ, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, پوری فوج کو جو بہت بڑا لشکر تھا اس کو جمع کیا. انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے, یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے, ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے, اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے. یہ کیسا اس نے تنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ نے, یعنی گورنر نے, تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں, بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نا بیڑا غرق کر دیں, اسی کا اسی سے گورنری چھین لیتے ہم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بجائے ہم آگے جانے کے, ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین, امام شافعی بھی جن میں تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بغاوت جائز ہے, کیونکہ ہم پاور فل ہیں, اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی ہیں. جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں, اسمعوا واطیعوا, اسمعوا واطیعوا. مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے, آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, حق بات اس کے سامنے کہنی ہے. صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی, سمجھ میں آ گئی, کہ ریاست کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے. تلوار نہیں اٹھانی, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے, یہ مطلب ہے. باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی, اس کو برا بلا بھی کہا جائے گا. اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشعث نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا, جس میں امام شافعی جیسے لوگ, اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف. حجاج کو پتا چلا, حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں, حجاج تھا طائف کا, طائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا, اور بالآخر اس بغاوت کو کچلائے اس نے, حجاج نے. عبد الرحمن اشعث بھاگا, جس سے عبد الرحمن اشعث نے جہاد کرنا تھا نا, جس عیسائی بادشاہ سے, اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمن اشعث نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دو گے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا. وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسے ہی بیزار تھا, اس نے کہا بھی ان کی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نے عبد الرحمن اشعث کو پناہ دے دی اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو. تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, عبد الرحمن کو میرے حوالے کر. وہ ڈر گیا, اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا. اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی کہ مسلمان جو کہتے تھے نا اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ بات ایک چٹکلا سنا دوں, تھوڑا سا ہسٹری بھی بور بھی ہو جاتا ہے نا. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, کسی نے ایک بندے کو بولا کہ ہمارے گھر آنا, کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لینا. بڑا سیٹھ آدمی تھا یہ, اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی کبھی دال روٹی کھا لینا. لوگ کہتے ہیں نا مراد تو یہی ہوتا ہے, جب آؤ گے تو مرغے کھلائیں گے, بکرے کھلائیں گے. اس غریب نے سوچا سیٹھ آدمی ہے, دال روٹی کا کہہ رہا ہے, لیکن وہ تو توازوں میں سب اپنے گھر کو دال روٹی کہتے ہیں, تو کھلائے گا تو مرغے بکرے نا. تو چلا گیا یہ, اس نے دال روٹی رکھ دی لا کے. اس کو بڑا غصہ ہے یار, اس نے تو دال روٹی کا مطلب دال روٹی. اتنے میں کتا بھونک رہا تھا میزبان کا, تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگے توڑ دوں گا, میں ذرا پانی پی لوں. جزاک اللہ. میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگے توڑ دوں گا. تو مہمان کہتا ہے چپ ہو جا, ٹانگے ہی توڑے گا یہ. یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے, مجازی مطلب نہیں ہوتا. تو چپ ہو جا, جیسے اس نے دال کھلائی نا ٹانگے ہی توڑے گا. تو پہلے زمانے میں مسلمان خلفاء, مسلمان بادشاہ, چاہے وہ ظالمی کیوں نہ ہو, پاور تو اسلام کی تھی نا. حجاج ظالم تھا لیکن اس کی فوج میں لڑنے والے تو بڑے بڑے بزرگان دین تھے, صحابہ تھے, تابعین تھے, اللہ والے لوگ تھے. تو اس میں بادشاہ کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے لڑ کون رہا ہے. تو سارے بڑے بزرگ تھے, اگرچہ حجاج ظالم تھا لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ بھائی ظالم ہے یا عادل ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا, ہمیں تو اسلامی حکومت ہے. حدیث میں ہے کہ جب بھی ظالم بادشاہ ہو جہاد رہے گا, چاہے تمہارا جو امیر ہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. فوج کا کمانڈر اگر انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آرمی کا آفیسر حکم دے فوجیوں کو کہ جا کے لڑو, فوجی کہہ رہے کہ یہ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے آفیسر صاحب, ڈرامے دیکھتے ہیں, میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا, یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے نا. امیر کی کمانڈر کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی بھی اسلامی کنٹری میں, کسی بھی ریاست کے ذمہ دار کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. تو عبد الرحمن اشعث کو جو ہے نا حجاج بن یوسف نے شام کے جو بھی تھا عیسائیوں کا بادشاہ, اس کو بھیجا کہ بیٹا اس کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ बजा दूंगा, उसको पता था बजा देगा। ठीक है, उसने अब अब्दुल रहमान अशर को हुकूमत के कारिंदों के हवाले कर दिया। अब वो अब्दुल रहमान अशर जो मुसलमानों का हीरो था, ऐसा सैलाब था कि जिस जगह जाता फुतूहात करता ही चला जाता, ऐसा सैलाब। वो क्या बागी और मुजरिम बनके बेड़ियां हाथ में डली हुई हैं और कत्ल के लिए उसको ले जाया जा रहा। हज्जाज फिर कत्ल भी ऐसे नहीं करता था। तो वो रास्ते में क्या हुआ कि सराय होते थे पहले ना मुसाफिरों के, तो रास्ते में कहीं सराय में पड़ाव डाला, तो अब्दुल रहमान अशस ने क्या किया, बुलंदी से वो जो उसके साथ जो जंजीरें लेके आए हुए थे ना उनको भी गिरा दिया, खुद भी गिर के खुदकुशी कर ली, मर गया। उसको था कि आगे जाके बहुत जिल्लत होगी। और इमाम शाह भी फरमाते हैं, एक एक रात हम पे कहर बन के गुजरती थी, क्योंकि इतने सहाबा फिर हज्जाज ने शहीद किए, इतने ताबईन शहीद किए, इतने लोगों को शहीद किया, जो जो उस जंग में जरा सा शुबा भी था ना उसकी भी गर्दन उड़ा दी। तो आलम इस्लाम का इतना बड़ा लश्कर जो इतनी मेहनत से तैयार हुआ था, दुनिया में जिधर रुख करता फुतुहात करता चला जाता, वो इतनी बड़ी ताकत इस्लामी रियासत की हज्जाज ने अपने हाथों से कत्ल की है, यानी अपना बाजू काट दिया उसने। इतना बड़ा इस्लामी तारीख में मुसलमानों को धचका लगा। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के ये तारीखी अल्फाज हैं कि अगर इस्लाम में बगावत के कोई अच्छे नतीजे निकले होते तो सबसे बदतरीन बादशाह के खिलाफ सबसे बेहतरीन लोगों ने बगावत की थी हज्जाज के दौर में। हज्जाज बदतरीन अमीर था जुल्म और बर्बरियत में, और उसके खिलाफ बगावत करने वाले इस रूए जमीन के सबसे बेहतरीन सहाबा ताबीन थे। का जब उसके नतीजे इतने भयानक निकले हैं और वो बड़ा पावरफुल लश्कर भी था, तो अब कौन कह सकता है कि हम बगावत करेंगे जो खूबसूरत इंकलाब आ जाएगा और इस्लामी खिलाफतें कायम हो जाएंगी। तो अल्लाह ने यह हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा में बगावत का रास्ता बंद कर दिया कि इतने बेहतरीन लोगों ने, इतने पावरफुल लोगों ने इस ऐसे बदतरीन शख्स के खिलाफ बगावत की है, वो नाकाम हो गई और उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया। नतीजा क्या निकला, इत्तेहाद फिर गैर मुस्लिमों से करना शुरू हो गए। तो आज कैसे हो सकता है? एक साहब ने मुझे कहा पाकिस्तान में यूं हो गया। मैंने कहा भाई पाकिस्तान की मिसाल एक दरख्त के फल की सी है, आप फल काटोगे टोकरा कोई और लेके खड़ा हुआ है नीचे। आपने मुल्क में ऐसी माहौल बना दिया कि सब जो है वो रियासत के अगेंस्ट हो गए, तो ये मुल्क आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ये अमेरिका की गोद में जाएगा, ये इंडिया की गोद में जाएगा, या किसी और कंट्री की गोद में जाएगा, हमारे पास ढेला भी नहीं आएगा। लीबिया का हाल देखो ना, लीबिया की आवाम को अमेरिका ने मजबूर किया कि तुम्हारा जो सदर है वो शराबी है, वो जानी है, वो यूं है। उलमा उस वक्त भी कह रहे थे अबे भाई जो भी है जनरल कजाफी अय्याश है, कितनी अय्याशी कर लेगा, मुल्क को तो चला रहा है ना, तो नहीं करो बगावत। लेकिन कौम को कोई बड़ा कीड़ा था, उसने कहा नहीं जी हम तो करेंगे। और नतीजा क्या निकला, अभी लीबिया के मुसलमानों के हाथ में दो टके का कुछ भी नहीं, इतना पावरफुल कंट्री था, दो टके की हैसियत नहीं रही उसकी, सारे वसाइल पे गैरों ने कब्जा कर लिया। तो ये साजिशें होती हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने मुल्क की हिफाजत है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। सड़े हुए हुक्मरान बर्दाश्त हैं हमें, सड़े हुए ठीक है ना, चोर बर्दाश्त हैं, मुल्क को नहीं हम टूटने देंगे, क्योंकि हमने इन हुक्मरानों की जाती हैसियत, ये इस मुल्क का इन हुक्मरानों को कम फायदा हमें ज्यादा है। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ ना, इन हुक्मरानों को ऑफिसर्स को कुछ नहीं होगा, ये सब बाहर भाग जाएंगे, पिटेंगे हम लोग, पिटेंगे हम पिटेंगे, समझ आ रही बात, हमारा बेड़ा गर्क होगा, हमारे वसाइल पर गैरों का कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए इनको कुछ नहीं होने वाला, हमने इनको बर्दाश्त करने, कहते हैं पंजाबी की एक मसल मशहूर है कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो हमने मजबूरी में इन गधों को अपना बाप मान लिया है, मजबूरी हमारी। अब जो भी है, जो भी आएगा, आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। मौलाना अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको अंग्रेज की अदालत की तरफ से नोटिस आया कि आपको कोर्ट में बुलाया है। मौलाना अली थानवी अपने सारे काम का छोड़ के कोर्ट जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अंग्रेज फौजी है, उसके नोटिस को एक काफिर का बच्चा, उसको आप इतनी वैल्यू दे रहे हो, वो कोर्ट में बुलाए फौरन पहुंच जाओगे। उन्होंने फरमाया हुकूमत में है भाई, वो इज्जत से नहीं जाएंगे, उठा के ले जाएगा। तो इज्जत इसी में, तमीज से कोर्ट में खुद बखुद हाजिरी दे दो जाके। फिर कोर्ट में हाजिरी दी, बयान दिया, वो वापस जज ने छोड़ दिया उनको। अगर वो फंटर गिरी करते अब तो अंग्रेज की जरूरत मुझे हाथ लगा के दिखाए, मैं जाऊंगा, मैं काफिर के कहने पर अदालत में चला जाऊं, मैं तो मुसलमानों का आलिम हूं, बुजुर्ग हूं। तो वो मोबाइल भेजता, उठा के ले जाते, क्या ख्याल है? तो वो ज्यादा अच्छी इज्जत हो जाती। तो इसलिए हुकूमत की इताअत ही है भाई, हुकूमत की इताअत ही, और कुछ भी नहीं आपके पास ऑप्शन। बाकी जो लोग मेंबर पे हुक्मरानों के खिलाफ सुबह शाम तकरीरें कर रहे होते हैं ना, तकरीर करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। देखना यह कि इस तकरीर का आउटपुट क्या है। ये बात याद रखो, आप इस्लामी तारीख उठा के देखो, جنہوں نے ظالم حکمرانوں سے دوستی کی, ان سے محبت کی, ان کو ہدیے دیے, ان سے تعلقات بنا کے ان کو سمجھایا, انہوں نے بہت کام کیا ہے. جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کی ہے, عوام کی طرف سے واہ واہ بہت ملی ہے, فائدہ دو ٹکے کا نہیں ہوا ان کو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بعض علماء حکمرانوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ہدیے دے رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کر رہے ہیں. دیکھو جو علماء حکمرانوں سے ملتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, کچھ اپنے لیے ملتے ہیں, کچھ قوم کے لیے ملتے ہیں. جو اپنے لیے مل رہا ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن جو قوم کے لیے مل رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے, وہ شریعت کا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا قوم کے لیے اور کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے نرم لہجے میں بات کر رہے ہو تو آپ کہیں یار یہ دیکھو فرعون کے سامنے تو اکڑنا چاہیے ان کو. تو بھائی اکڑنے سے بات بنتی تھوڑی ہے, وہ تو تیش میں آئے گا. اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشا, اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا فرعون سے, ہو سکتا ہے نصیحت ہو جائے, حالانکہ اتنا بڑا ظالم تھا. آج لوگ مولانا تاریم صاحب کبھی مل رہے ہوتے ہیں نا نواز شریف سے, کبھی فلاں سے, کبھی فلاں سے, کبھی فلاں سے, تو بھائی مل رہے ہیں وہ اپنے لیے تھوڑی. تو قوم کے لیے اگر کوئی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنے لیے مل رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے, پھر دور رہنا چاہیے. تو مجھے بھی اگر آپ کہیں ملتا ہوا دیکھ لیں, میں حلفیہ بول سکتا ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی وزیر اعظم, کسی صدر, کسی گورنر سے ملا ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. اور مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے لیے, میرے چار ہو گئی, میرے اتنے بچے ہو گئے, میرے سارے مسئلے حل ہو گئے, تو مجھے ضرورت کیا ہے. میرا رشتہ اٹکا ہوا ہوتا, مجھے رشتہ نہ مل رہا ہوتا, میں گورنر سے ملتا, گورنر کہتا میں خود نہیں دھو کر رہا, میں تیری کہاں سے کراؤں گا. سمجھ نہیں آ رہی بات. تو حکمرانوں سے ملنا چاہیے, یہی حل ہے ان کا. محبت سے سمجھاؤ, تمیز سے سمجھاؤ, بات مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو بس صبر کرو, اور کوئی حل نہیں ہے.